گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لے، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لے۔
الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ نویت سنت الاعتکاف، حضور اکرم رحمت عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک عظمت علی شان ہے، جو شخص میری ذات بابرکت پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے، اللہ کریم اس آدمی پر اپنی 10 رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ، فرض علوم کورس کا سلسلہ ہے اور آج کا ہمارا موضوع کفن دفن نماز جنازہ سے متعلق ہے۔ فرض علوم میں بیانات، معاملات، عبادات سے متعلق ہم سن رہے ہیں، اور یہ وہ معاملہ کفن دفن کا کہ یوں سمجھیے کہ آج کا یہ موضوع اور اس سے متعلق بیان کیے جانے والے احکام ہر ہر گھر کا حصہ ہے۔ موت میت کا سلسلہ ہونا، کوئی بھی ایسا گھر نہ ہوگا کہ جس میں کبھی موت کا سلسلہ نہیں ہو رہا، باپ فوت نہیں ہوئے، والدہ فوت نہیں ہوئے، دادا نہیں ہوئے، دادی نہیں ہوئے، اوپر کے رشتہ دار۔ یعنی یہ وہ معاملہ ہے کہ ہم میں سے ہر ہر گھر کا حصہ ہے، اور جو اس کے شرعی تقاضے ہیں ہم سب کو انہیں پورا کرنا یہ ضروری ہے، اہم ہے۔ موت کل نفس ذائقۃ الموت، ہر زی روح نے موت کا ذائقہ ضرور چکھنا ہے، اور یہ ہمارے عقائد میں سے ہے، مرنا بھی ہے، مرنے کے بعد اٹھنا بھی ہے، برزخ کی زندگی بھی ہے، حشر قیامت کا معاملہ بھی ہے۔ انسان کو دنیا میں رہتے ہوئے اپنی موت کی، قبر و آخرت کی تیاری کے لیے کوشاں رہنا چاہیے، اور کثرت سے موت کا ذکر بھی کرنا چاہیے کہ حدیث مبارک میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ لذات کو ختم کرنے والی چیز یعنی موت کا ذکر کثرت سے کیا کرو، اسے یاد کیا کرو۔ آج کے اس موضوع میں ہم زیادہ تر احکام شرعیہ، جو مسائل ہیں موت اور موت سے متعلق، ان کو سیکھنے کی سمجھنے کی کوشش کریں گے. اللہ کریم رب العزت جل وعلا ابتدا سے انتہا تک ہم سب کو آخر تک اس بیان میں شرکت کرنے سننے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. جب بھی کسی انسان پر نزا کی کیفیت ہو, موت کا عالم ہو اور یہ اپنی علامات سے کئی نشانیوں سے اس کی پہچان بھی ہو جاتی ہے, بعض اوقات آدمی کو پتہ ہی نہیں چلتا کب نزا کی وہ کیفیت اور کیسے ہی موت کا سلسلہ ہو گیا. بعض سوتے ہیں تو سوئے رہے, تندرست اچھے بھلے ہیں کہیں بیٹھے وصال ہو گیا انتقال ہو گیا. بعض اوقات کچھ بیماری کے عارضے ہوتے ہیں اور جن کی وجہ سے واضح پتہ چل جاتا ہے کہ اس طرح کی کیفیات ہیں. تو ایسی صورتحال میں اپنے ان مردوں کے پاس, یعنی جن پہ یہ حالت ابھی آئی ہے ابھی انتقال نہیں کیا ہے, کوشش کریں کہ ان کے پاس آپ ذکر درود کا سلسلہ جاری رکھیں, کلمہ شہادت پڑھتے رہیں, از خود پڑھتے رہیں. اور ایسی صورتحال میں بعض افراد اس آدمی سے, اس مرنے والے سے بار بار اس کو تلقین کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ پڑھو پڑھو, تو وہ تو اس وقت ایک سخت تکلیف میں ہے, ایک اذیت میں ہے. تو علماء فرماتے ہیں آپ خود ان کے پاس پڑھنا شروع کریں, ان کی زبان پر بھی وہ کلمات امید ہے کہ جاری ہو جائیں گے. جیسی طبیعت کے اندر اس کو آسانی ہوئی تو وہ بھی ان کلمات کو پڑھے گا. آپ کے کہنے کی وجہ سے کچھ کے کچھ کلمات جو ہے وہ آگے سے وہ نہ بول دیں. اور سورہ یاسین یہ بھی اپنے میتوں کے پاس پڑھنے سے ان پر آسانی ہوتی ہے, روح کا نکل جانا آسان سے ہوتا ہے, اس کو بھی پڑھنا چاہیے. اور جب کسی کا انتقال ہو جائے, اب انتقال ہونے کے بعد ایک جو پہلا معاملہ کہ میت کو نہلانا, اس کو غسل دینا, غسل دینے کے حوالے سے کہ غسل میت کو نہلانا فرض کفایہ ہے. یعنی اگر فرض کفایہ کا مطلب یہ ہے کہ کسی ایک فرد نے بھی کر لیا تو سب بری ذمہ ہو جائیں گے, سب سے ساکت ہو جائے گا. اور اگر کوئی نہیں کرتا, کسی نے بھی ادا نہیں کر رہا, تو یہ جو ایک فرض کفایہ تھا, یعنی مطالبہ یہ تھا کہ کوئی ایک یا چند جنہوں نے بھی کر لیا بقیہ سے ساکت ہو جائے گا, اور اگر نہیں کیا تو جن جن کو اطلاع تھی اور اطلاع اور قدرت کے معاملات تھے تو وہ سب جو ہے وہ گناہگار ہوں گے. میت کو نہلانے میں ایک مرتبہ پورے بدن پر پانی بہانا یہ بھی فرائض میں سے ہے. پورے بدن پر پانی بہانا فرائض میں سے ہے. اور تین مرتبہ سنت ہے. اور مستحب یہ بھی ہے کہ نہلانے والوں میں بعض اوقات نہلاتے ہوئے کئی افراد اور بھی جمع ہو جاتے ہیں اور وہ بھی وہیں کھڑے ہو رہے ہوتے ہیں, دیکھ رہے ہوتے ہیں, تو ایسی صورتحال میں اس کو ایک تماشا سا نہیں بنانا چاہیے, بلکہ نہلانے والا ہو, نہلانے والے کے ایک دو مددگار جو ساتھ معاونت کرتے ہیں غسل کے معاملات میں وہ ہوں, بقیہ یہ کہ وہاں کوئی ایسا پردے کا انتظام کر لیا جائے کہ دوسروں سے جدا ہو جائے سلسلہ. اب اس میں یہ بھی ہے کوشش کہ اچھی بات ہے مستحب ہے کہ نہلانے والا وہ طہارت کے ساتھ ہو. اگر کسی ایسے شخص نے کسی میت کو غسل دیا جس پر خود غسل فرض تھا, جو حالت جنابت میں تھا, اس نے کسی میت کو غسل دیا, یا خواتین میں سے وہ عورت, وہ اسلامی بہن کسی اسلامی بہن کو غسل دے رہی ہیں کہ جو خود ناپاکی کی حالت میں ہے, مخصوص ایام میں ہے, تو پھر بھی غسل ادا ہو جاتا ہے. البتہ کراہت اس میں ہے, بہتر یہی تھا کہ باطہارت آدمی, یعنی جنابت نہ ہو اور اس کے عورت ہے تو اس کے جنابت یا مخصوص ایام وغیرہ کا سلسلہ نہ ہو. البتہ بے وضو آدمی نے نہلا دیا تو اس میں جو ہے وہ حرج نہیں ہے, یعنی کراہیت کا معاملہ بھی اس میں نہیں ہے. اور اس میں بھی نہلانے والوں میں بھی سی میت کا اگر قریبی رشتہ دار ہوں, جو قریب ہوں, تو وہ زیادہ اچھی بات ہے. اس میں بھی جو پرہیزگار ہوں, نیکوکار ہوں, وہ اگر غسل دیں یا غسل کے معاملات میں معاونت کریں, رہنمائی کریں, تو یہ بہت اچھی بات ہے, بہتر ہے. کیونکہ غسل دینے والے آدمی کا قابل اعتماد یعنی معتمد شخص کو غسل دینے کے لیے انتخاب کرنا چاہیے, کیونکہ یہ بھی ایک یہاں پہ بڑا امانت کا معاملہ ہے کہ اگر میت کے کچھ حالت کیفیت تبدیل ہوتی ہے تو وہ اس کو لوگوں پر اعلان نہ کرے, لوگوں پہ بتائے نہیں. یعنی مثال کے طور پر میت کے جسم سے جو ہے وہ بدبو اس نے محسوس کی ہے, اس کو آئی ہے, رنگ اس کا کالا پڑ گیا ہے, یا کچھ اور اس نے ایسی چیزیں دیکھ لی ہیں غسل دیتے ہوئے, تو اس پر یہ کہ ضروری ہے کہ وہ اس کو دوسرے لوگوں پر اس بات کو جو ہے وہ نہ بیان کرے ان لوگوں کے سامنے, کیونکہ حدیث مبارک میں یہ ارشاد فرمایا گیا ہے کہ اپنے مردوں کی خوبیوں کو ذکر کرو, بیان کرو, ان کی برائیاں جو ہے وہ بیان نہ کرو. تو اگر کوئی ایسا معاملہ آتا ہے اور اس کے سامنے ظاہر ہوتا ہے تو اس کا یہ دوسروں پر بیان کرنا یہ جائز نہیں ہے, اس کو چھپا کر جو ہے وہ رکھے گا. حدیث پاک میں یہ ارشاد بھی فرمایا گیا ہے کہ جو شخص کسی میت کو نہلائے, کفن پہنائے, خوشبو لگائے, جنازہ اٹھائے اور نماز پڑھے, جو ناقص بات, کوئی اس طرح کی عیب شدہ کوئی بات بھی معاملہ اس کو نظر آئے تو وہ اسے چھپائے. یہ کتنی چیزیں بیان فرمائی گئیں کہ نہلاتا ہے, غسل دیتا ہے, جنازے کے ساتھ جاتا ہے, نماز پڑھتا ہے, کوئی ناقص معاملہ ہے اس کو, عیب کو چھپاتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ شخص گناہوں سے ایسے پاک ہو جائے گا جس کے ابھی اپنی ماں کی پیٹ سے پیدا ہوا ہے. تو یہ بہت ایک اچھا عمل ہے اور اس کو چھپانا چاہیے, بیان نہیں کرنا چاہیے. اس سے زندوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے, مردوں کو بھی تو تکلیف ہے, اور زندوں کے یعنی جو ان کے اعزاء اقربا ہیں ان کے بارے میں کہ وہ پریشان ہوتے ہیں. ظاہر ہے کوئی بھی اپنی کسی بھی میت کے بارے میں کوئی عیب والا معاملہ سن کر خوش تو نہیں ہوگا, اس کو ایک اذیت ہوگی, تکلیف ہوگی, تو اس طرح ان چیزوں کو چھپانا چاہیے. ہاں بتا یہ ہے کہ بعض اوقات کسی کے عقیدے میں خرابی ہو, کوئی بد مذہب ہے, اس کے اندر ایسی علامت ظاہر ہو گئی, ایسی چیز پائی گئی کہ وہ اس کا چہرہ کالا پڑ گیا, سیاہ ہو گیا, اس کے اندر کوئی اور اس کے جسم سے جو ہے وہ بدبوئیں آ رہی ہیں, تو یہ لوگوں کو عبرت دلانے کے لیے ان کو بیان کی جا سکتی ہیں, دوسرے لوگوں کو بیان کی جا سکتی ہیں تاکہ وہ بھی ان برے عقائد سے توبہ کریں یا ان کی طرف بالکل بھی توجہ نہ کریں. تو ان کو گمراہی سے, بد مذہبی سے بچانے کے لیے ان باتوں کا ذکر کرنا یہ بالکل جو ہے وہ جائز ہے. اب اس میں خوش جب نہلاتے ہیں تو اس میں کچھ بلا ضرورت میت کے جسم کی طرف بھی نہیں نظر کرنی چاہیے. جسم میں بعض اوقات کوئی ایسا عیب ہوتا ہے جس کو میت اپنی زندگی میں چھپاتا ہے، وہ شخص مرنے والا، تو بلا حاجت ضرورت اس کی طرف بھی جو ہے وہ نظر نہیں کرنی چاہیے، اور جہاں تک ستر کے معاملات ہیں تو اس کو اچھی طرح ڈھانپ کر اور بالکل جو ہے وہ ستر کا معاملہ جو ہے وہ بہت اہتمام سے ہونا چاہیے، کیونکہ اس میں لوگ بہت لاپرواہیاں کرتے ہیں، ادھر کی چادر اتاری تو وہ لا دی، یہ کیا، تو جب کپڑے میت کے اتارنے ہوتے گئے تو ایسی صورتحال میں چادروں کا، بڑی چادر کا کوئی ایسے انتظام ضرور رکھیں کہ جیسے کوئی کپڑا ایک نکال رہے ہیں تو دوسرا کپڑا اس کے اوپر آ جائے، یعنی اس کا ستر جو ہے وہ چھپا رہے، ستر کی طرف کسی کو جو ہے وہ کوئی نہ دیکھے۔ نہلانے والوں میں خود ہی کوشش کریں اپنے اعزاء اقربا میں سے اگر کوئی ایسا شخص ہیں وہ نہلاتے ہیں تو اچھی بات ہے، کوئی اور نہلاتا ہے، نہلانے کا کام ثواب کے لیے ہونا چاہیے، بہت اچھی بات ہے، اور اللہ سے امید رکھیں اس پر اللہ تعالی بہت اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ لیکن اگر کوئی شخص اجرت کا تقاضا کرتا ہے کہ میں غسل دوں گا اس کے مقابلے میں مجھے اجرت چاہیے، تو یہ بھی بعض اوقات بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، تو یاد رہے کہ میت کو اجرت پر غسل دینا، معاوضہ لے کر میت کا غسل دینا، جہاں پر اور لوگ بھی غسل دینے کے لیے موجود ہیں، اور لوگ بھی افراد جو ہیں وہ موجود ہیں، اور وہاں پر اگر کسی خاص ایک کو کہا جا رہا ہے کہ آپ دو، اور وہ اس پر جو ہے وہ اجرت کا تقاضا کرتا ہے اور موجود ہیں، تو ایسی صورتحال میں اس کا اجرت لینا یہ جائز ہے، اور جہاں کوئی اور نہلانے والا ہے ہی نہیں، یہی مسلمان موجود ہے اور اس کو مرد مسلمان کو جو ہے وہ غسل دینا ہے، تو اب یہ فرض والا معاملہ تو اسی پر آ جائے گا کہ یہ اس کو دے، تو جو معاملہ اس پر شرعی طور پر لازم ہو جائے گا اس پر کسی طرح کی اجرت کا تقاضا بھی یہ نہیں کر سکتا ہے، یعنی جہاں اور بھی موجود ہیں تو اب خاص اس پر متعین نہیں ہے کہ یہی غسل دے، یہ اگر شخص ایسا مانگتا ہے اجرت کو تو اس کا بہرحال اجرت مانگنا اور لینا دینا یہ جائز ہے، اور جہاں یہی ہو اکیلا اسی پر لازم بنتا ہو تو اب تو ویسے ہی لازم ہو گیا اس پر، اب کسی سے کوئی اجرت کا تقاضا نہیں کرے گا، لیکن بہتر یہی ہے اس میں کہ ثواب کے لیے یہ کام کرنا چاہیے، اور انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امیدیں ہیں کہ بہت ہی زیادہ اس پر جو ہے وہ اجر و ثواب ملے گا۔ الحمدللہ ہماری مجلس تجہیز و تکفین، یہ الحمدللہ دعوت اسلامی کا ایک شعبہ ہے اور پوری ایک مجلس ہے، ملک بھر میں بیرون ملک میں اپنے اس مدنی کام کو آگے بڑھا رہی ہیں، الحمدللہ فی سبیل اللہ اسلامی بھائی اس طرح کے معاملات، لوگوں سے کسی طرح کی کوئی اجرت کا تقاضا نہیں کیا جاتا، جہاں سے کال آتی ہے بلایا جاتا ہے یہ وہاں پہنچتے ہیں اور غسل جو ہے وہ دینے کی کوششیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس مجلس کو اور برکتیں عطا فرمائے اور ہم سب کو بھی جو ہے نیکی کے کاموں میں خوب بڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ مرد کو مرد نہلائے گا، عورت کو عورت، مرد کو مرد، عورت کو عورت، البتہ بعض ایسے بچوں کے حوالے سے آتا ہے کہ بچوں کے کون نہلائے، تو بچوں میں یہ کہ جو بہت جو قریب بالغ ہو چکے ہیں تو وہ بیٹا ہے تو لڑکا ہے تو مرد ہی نہلائے گا، لڑکی ہے تو عورت، اور جو ایسا نہیں ہے حد شہوت تک نہیں پہنچا ہوا گئے، چھوٹے بچے بعض اوقات، تو اب چھوٹے بچے کو کسی عورت نے نہلا دیا یا چھوٹی بچی کو کسی مرد نے لہرا دیا تو اس کی بھی اجازت ہے، ایسا بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ فرض کفایہ کا معاملہ پہلا کہ غسل دینا، یہ فرض کفایہ ہے، یعنی آدمیوں پر یہ ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے، کوئی بھی ایک آدمی اس کو ادا کرتا ہے سب بری ذمہ ہو جاتے ہیں، یحتیٰ کہ اگر پانی میں بھی ہمیں مردہ ملتا ہے، مسلمان میت پانی میں بہتی ہوئی جا رہی ہے، یا بارش اتنی ہوگی کہ وہ پڑے پڑے، بارش اتنی ہوئی ہے کہ ان کا ویسے ہی غسل جو ہے وہ ایک طرح کا ادا ہو چکا ہے، لیکن پھر بھی ہمارے اوپر یعنی جو دیگر لوگوں پر وہ لازم تھا وہ نہیں ہوا معاملہ، تو اس لیے وہ بنیت غسل اس کو جو ہے وہاں پر پانی میں ملا ہے تو فقہا اکرام فرماتے ہیں کہ وہیں اس کو غوطہ دے اس نیت سے کہ جو ہمارے اوپر لازم ہے وہ اس کی ادائیگی جو ہے وہ ہم کر رکھے گئے ہیں. ایک مرتبہ کریں گے تو فرض ادا, تین مرتبہ کریں گے تو اس طرح وہ سنت کے مطابق بھی جو ہے وہ غسل جو ہے وہ شمار کیا جائے گا. کسی مسلمان کا آدھے سے زیادہ دھڑ ملا, بعض اوقات ایسا معاملہ ہوتا ہے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں, کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ میتیں ٹکڑا ٹکڑا ہو جاتی ہیں, بعض اوقات میتوں کے اعضاء ملتے ہی نہیں ہیں, ایسا بھی معاملہ ہوتا ہے کہ اعضاء ہی نہیں مل رہے اور اعضاء اڑ گئے, کچھ ایسا ہو گیا کہ میسر نہیں آ رہے. تو اب اس صورت میں فقہا کرام فرماتے ہیں کہ اگر کسی میت کا, کسی مسلمان کا آدھے سے زیادہ دھڑ ملتا ہے تو اس کو غسل بھی دیں گے, کفن بھی دیں گے. کسی کا آدھے سے زیادہ دھڑ ملتا ہے تو اس کو غسل بھی دیں گے اور کفن بھی جو ہے وہ اس کو دیا جائے گا. اور اگر آدھا دھڑ ملا اور اس کے ساتھ سر بھی ہے, آدھا ہے اور اس کے ساتھ سر بھی ہے, تو پھر بھی اس کو غسل اور کفن کا سلسلہ ہوگا. اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر یعنی نہ آدھے سے زیادہ دھڑ ملا یا سر والے حصے کی طرف سے آدھا نہیں ملا, نصف حصے تک نہیں ملا, تو ایسی صورتحال میں پھر اس پر غسل اور کفن اور نہ ہی نماز. یعنی یہ شرائط میں سے ہے کہ میت اتنی موجود ہو, نماز جنازہ کے لیے بھی یہی شرائط میں سے ہے, پھر اس کو ویسے ہی کسی کپڑے میں لپیٹ کر جتنا بھی عضو ملا, جو بھی حصے ملا ان کو کپڑے میں لپیٹ کر ویسے ہی دفن کیا جائے گا, یہ معاملہ اس پر جو ہے وہ ساکت ہو جائیں گے. اب غسل کے کئی معاملات یہ مخصوص چند میں نے بیان کیے گئے, ظاہر ہے اس میں اس کا طریقہ کار, اس میں جگہ جگہ جو ہے کب خوشبو سلگانی ہے, کیا کرنا ہے, کتنی مرتبہ دھونی دینی ہے, یہ ایک پورا طریقہ کار ہے. اور اس کے لیے مدنی وصیت نامہ امیر اہل سنت کا یہ رسالہ یہ بھی حاصل کیجئے, کافی اس بارے میں معلومات حاصل ہوگی, طریقہ جو ہے وہ ہمیں پتہ چلے گا. مزید یہ کہ یہی مجلس تجہیز و تکفین انٹرنیٹ پر مدنی چین کے ناظرین اس پٹی کو بھی دیکھ رہے ہوں گے جو ایڈریس بتایا جا رہا ہے, تو وہاں پر جا کر بھی جو ہے وہ پریکٹیکل کے ذریعے بھی اس طریقے کو جو ہے وہ دیکھا جا سکتا ہے. غسل دینے کے بعد بعض اوقات ناک میں, کان میں روئی وغیرہ دی جاتی ہے, تو یہ حکم اسی صورتحال میں ہے کہ اگر پانی وغیرہ رس رہا ہے, کوئی خون آ رہا ہے, کچھ اور پانی آ رہا ہے, مواد آ رہا ہے, تو ٹھیک ہے اس کو روکنے کے لیے یہ بھی جو ہے وہ دے سکتے ہیں. اور اگر ایسا کوئی پرابلم نہیں ہے تو پھر نہیں دینی چاہیے. یعنی لوگ جو اس کو ضروری سمجھتے ہیں کہ بس میت ہی اسی سے پتہ چلے گی کہ ناک میں روئی دی ہو, کانوں میں دی ہو, تو یہ کوئی ضروری معاملہ نہیں ہے. یہاں چند باتیں غسل کے بعد جو میت کے ساتھ ہم کرتے ہیں اس میں چند ناجائز معاملات بھی ہوتے ہیں. اس میں ایک معاملہ یہ ہے کہ میت کے بالوں کو کاٹنا, بعض اوقات بال کاٹتے ہیں اور بعض اسے نادان ہوتے ہیں, اپنی کم علمی کی وجہ سے, جہالت کی وجہ سے وہ بغلوں اور زیر و منہ ناف بھی جو ہے میت کے کاٹ رہے ہوتے ہیں, تو حالانکہ یہ شرعاً جائز نہیں ہے. بعض ناخن کاٹ رہے ہوتے ہیں, ناخن کاٹ رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, یہاں تک کہ چہرے کا خط بنا رہے ہوتے ہیں, اور اس طرح کے معاملہ جو ہے وہ میت کے ساتھ یہ کرنا جائز نہیں ہے. یہاں تک فقہا فرماتے ہیں اگر کچھ بال جدا کر لیے یا ہو گئے یا ناخن کاٹ لیے تو میت کے ساتھ ان کو بھی دفن کر دیں, جو میت کا یہ حصہ اس سے جدا کیا ہے تو اس کو بھی میت کے ساتھ جو ہے وہ دفن کر دیں گے, کیونکہ میت اب زینت کا معاملہ نہیں ہے. یعنی یہ دنیا سے جا چکے ہیں, اللہ کے حضور حاضر ہو رہے گئے, تو اب ان کے ساتھ وہ زینت والا معاملہ نہیں ہے. زینت کے معاملات کو ترک کرنے کا ہمیں جو ہے وہ حکم دیا گیا ہے. اب زینت بعض مختلف ہوتی ہیں, میں چند باتیں عرض کروں گا انشاءاللہ, امید ہے مسئلہ اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گا. زینت بعض زینتیں وہ ہیں جو ہم جسم کا کوئی حصہ جدا کر کے حاصل کر رہے ہیں، مثال کے طور پہ کوئی ناخن کاٹ کے زینت حاصل کر رہا ہے، میت کے ناخن کاٹ دیتا ہے، داڑھی کے بال کاٹتا ہے، خط بنا دیتا ہے، اور کوئی بال کاٹ دیتا ہے، ایک یہ زینت ہے۔ تو جس زینت میں میت کا کوئی حصہ جدا کیا جا رہا ہے، ناخن بال یہ جدا کیے جا رہے ہیں، تو یہ ناجائز ہے، یہاں تک کہ کنگھی کرنا بھی اس کا جو ہے وہ ناجائز فرمایا ہے کہ یہ بھی نہیں کریں، اس سے بھی کنگھی کریں گے اس سے بال ٹوٹیں گے، بال ٹوٹیں گے تو میت کا کچھ حصہ اس سے جدا ہوگا۔ تو بعض زینتیں، ایک زینت تو یہ ہوگی کہ جسم کا کوئی حصہ جدا ہو رہا ہے، اور بعض زینتیں وہ ہیں کہ جسم کا حصہ جدا نہیں ہوتا ہے، بعض مطلوب شرع ہیں یعنی شریعت میں ہی اس کی اجازت دی گئی ہے وہ اس زینت کی۔ اب وہ دو طرح کی زینتیں، بعض وہ ہیں کہ جن کا خاص ہمیں شریعت کی طرف سے حکم ہے، وہ منصوص ہے، ان کو بیان فرمایا، یعنی میت کو خوشبو لگائیں، خوشبو بھی ایک طرح کی زینت ہے، خوشبو لگاتے ہیں، اور بالخصوص اعضائے سجود پر خوشبو لگائیں، میت کو خوشبو لگاتے ہیں، کافور لگاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیٹی کو جب غسل دیا جا رہا تھا تو آپ نے ان سے بیری کے پتوں سے نہلانے کا، یعنی جس کے ذریعے میل اترتی ہے، اور کافور لگانے کا جو ہے وہ ارشاد فرمایا تھا۔ تو میت کی یہ زینت، صابن سے نہلا دینا، کوئی ایسی چیز جس سے میل اتارتے ہیں بڑی نرمی کے ساتھ، اس میں بھی اس انداز سے نہیں غسل دینا چاہیے کہ میت کو تکلیفیں پہنچیں، اذیتیں پہنچیں، اور بالخصوص وہ ایسے ادارے جہاں پر غسل میت کے معاملات ہوتے ہیں تو وہ بہت سی ایسی میت کے ساتھ ایک طرح کی زیادتیاں کرتے گئے جس سے میت کو سخت تکلیف پہنچتی ہے۔ تو جو ادارے خاص اس کام کے لیے بھی کام کرتے ہیں یا جنہوں نے اپنا اس کو شعبہ بنایا ہوا ہے، عملی طور پر بھی اپنے اپنے علاقوں میں جو غسل دیتے گئے، تو ان کو بہرحال اس چیز میں بڑا خیال رکھنا چاہیے کہ میت کے ان حقوق کا خیال رکھیں، اور اس میں کسی طرح کی بھی کوئی میت کے ساتھ ناحق طریقے سے جو ہے وہ معاملہ پیش نہ کیا جائے۔ تو زینت یعنی ایک وہ زینت کہ جسم کا حصہ جدا کر رہے ہیں، ناجائز۔ ایک وہ ہے کہ جسم کا حصہ تو جدا نہیں کر رہے، لیکن یہ کہ بعض زینتیں جو منصوص ہیں شریعت میں اس کا حکم دیا گیا، خوشبو لگانا، خوشبو لگا رہے ہیں، صابن استعمال کرنا کہ جس سے چہرہ صاف ہو جاتا ہے، جسم کی میل کچیل وہ اترتی ہے، تو وہ بھی اپنے دائرہ کار میں اس کی بھی اجازت ہے، وہ بھی استعمال کر رکھے گئے، بیری کے پتوں سے غسل دے رہے ہیں، تو یہ بالکل جائز ہیں، اس میں حرج نہیں ہے۔ اسی طرح کہا میت کو اچھے کفن پہناؤ، اچھا کپڑا پہننا یہ بھی زینت ہے، تو اچھا کفن پہنانا یہ بھی زینت ہے، اور اچھا ہو، لٹھے کا ہو یا اچھا کپڑا ہو، بعض اوقات ایک ہی کپڑا ہوتا ہے، سب امیر غریب اسی کپڑے کو میت کو کفن دے رہے ہوتے ہیں، حالانکہ شرعاً یہی ہے کہ اگر میت کو اچھا لباس، اچھا کفن جو ہے وہ دینا چاہیے، جس طرح کے میت جمعہ اور عید کے دنوں میں جس طرح کا لباس پسند کرتے ہیں، زندگی میں جو پسند کرتا تھا، اچھے سے اچھا آدمی پسند کرتا ہے، تو اس کو اسی کپڑے میں کفن بھی دینا چاہیے۔ اسی طرح عورت کے لیے یہ ہے کہ وہ جو کپڑا پہن کر اپنے میکے جانا پسند کرتی ہے، ہر عورت کے لیے جب میکے جاتی ہے تو ظاہر ہے اچھا لباس پہنتی پھر جایا کرتی ہے، تو عورت کے لیے بھی یہ ہے کہ وہ اچھے کپڑے میں اس کو کفن دیا جائے۔ تو یہ زینت، یہ تو خود مطلوب شرع ہے، یہ بالکل کر کیے جا سکتی ہے۔ ہاں وہ زینت کہ جس کو اوپر جو ہے وہ منصوص نہیں ہے، یعنی اس کا ہمیں شریعت کی طرف سے حکم نہیں دیا گیا کہ، تو اس کو کرنا جو ہے وہ یہ خلاف سنت مکروہ معاملہ آئے گا۔ جیسے میت کے سرما لگا لیا، تیل لگانا، یہ جو ہے وہ خلاف سنت اور مکروہ میں آتا ہے، بعض تیل بھی لگاتے ہیں، سرما بھی لگاتے ہیں، خوشبو کا حکم ہے، خوشبو جو ہے وہ اس کو لگائی جائے گی۔ بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ نوجوان لڑکے یا لڑکیاں جو شادی کے قریب تھیں، ان کا انتقال ہوتا ہے، تو بعض خاندانوں میں اور ایسے رواج ہیں باقاعدہ کہ وہ اس کو پورا دلہا بناتے ہیں یا دلہن بناتے ہیں، لڑکے کے ساتھ تو اس کو ایک دلہا ٹائپ کا بنا دیا، پھر اس کو مہندی بھی لگاتے ہیں، لڑکی کو تو اس کو بھی دلہن بنا دیا، یہاں تک کہ زیورات بھی بعض اوقات جس کے لیے تیار کیے ہوتے ہیں وہ اس کو پہنا دیتے ہیں۔ تو پہلے دلہن والا پورا لباس پہناتے ہیں، پھر اتار کر پھر آگے دوسرے جو ہے وہ کفن والے معاملات کرتے ہیں، تو یہ صحیح طریقے نہیں ہیں۔ میت اب موضع زینت، ان زینتوں کا میت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ ہمیں خود اپنی قبر و حشر کو جو ہے وہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ تو وہ ہے کہ جو اللہ کے ہاں حاضر ہو چکا ہے، یہ جا رہا ہے، اب ہمیں اس کو دیکھ کر جو ہے وہ خود اپنی عبرت کو یاد کرنا ہے۔ علماء اکرام نے اپنی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ پہلے کے دور میں کسی کا انتقال ہوتا تھا تو افسردہ سب اتنا ہوتے تھے، کس وجہ سے؟ اپنی موت کو یاد کرتے ہوئے، کہ کوئی اگر دوسرا آتا تعزیت کے لیے تو اس کو یہ اندازہ نہیں ہو پاتا تھا کہ میت کے کون سے لواحقین ہیں جن سے میں نے تعزیت کرنی ہے۔ یعنی ہر آدمی افسردہ ہے، پریشانی کے عالم میں ہے، اور وہ پریشانی کیا ہے کہ ہمیں بھی آگے جانا ہے، ہمیں بھی دنیا کو چھوڑنا ہے، تو وہ موت کو یاد کرتے ہوئے ایسا معاملہ ہوتا تھا۔ تو یہ ان چیزوں کو خیال رکھنا، امید ہے آپ جو ہے وہ یہ چیزیں سمجھ گئے ہوں گے۔ غسل دینے کے بعد برتن، یہ بھی ایک ناجائز طریقہ ہے کہ لوگ اپنے برتنوں کو توڑ دیتے ہیں، اس کے لیے کوئی مٹکے منگائے یا کچھ بھی منگائے، اب ان برتنوں کو توڑ دیا، ان کو پھینک دیا، اسراف کر دیا، ضائع کر دیا، تو یہ چیزیں تو قابل استعمال ہیں، آپ اپنے گھر میں جو ہے وہ ان کو استعمال کریں۔ بعض لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اس کے اوپر چھینٹے پڑی ہیں اس لیے ہم اس کو، تو بھی جو چھینٹے پڑ رہی ہیں میت کے غسل کے پانی کی جو آ رہی ہے، تو میت کے جسم سے جو یہ چھینٹے اڑ رہی ہیں یا پڑ رہی ہیں، تو میت کے یہ نجاست حکمیہ کا غسل ایک طرح کا ہے۔ یعنی مثال کے طور پہ ہم بے وضو تھے، تو ہم بے وضو ہیں تو ہمارے اوپر ایک نجاست حکمی طاری ہے، یعنی جس کو حد سے اصغر کہا جاتا ہے۔ ہم وضو کرتے ہیں تو ہم پاک ہو گئے، ہم باوضو ہو گئے، باطہارت ہو گئے، تو یہ نجاست جو ہم نے دور کی ہے وضو کر کے، بازو دھوئے، چہرہ دھویا، تو اس کے چھینٹے ہمارے اوپر یہ پڑ ہی رہے ہیں، اس کے چھینٹے ہمارے جسم میں بھی پڑ رہے ہیں، کپڑوں پہ بھی پڑ رہے ہیں، تو ان چھینٹوں سے فرق نہیں پڑے گا۔ بالفرض ناپاک ہی چھینٹے پڑی ہیں، نجاست ہی برتنوں پر پڑی ہے، تو جو شریعت کا حکم ہے اس کے مطابق ان کو پاک کریں۔ ناپاک چیز ہو تو اب اس کو پھینکنے کا تو حکم نہیں ہے کہ اس کو اسراف کر دیں، ضائع کر دیں، اس کو شریعت کے مطابق جو ہے وہ پاک کرنے کا جو ہے وہ حکم ہے۔ تو اس لیے ان کو پھینک دینا، ان کو توڑ دینا یہ حرام ہے، اسراف ہے، اور یہ ان کو منحوس وغیرہ سمجھنا یا کوئی اور اسی بد شگونیاں لینا، یہ بھی شرن جو ہے وہ جائز نہیں ہے، تو یہ اس طرح کا معاملہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ چند باتیں میں نے غسل کے حوالے سے عرض کی۔ آج کے ہمارے اس موضوع میں غسل بھی ہے، ظاہر ہے، پھر اس کے بعد کفن کا معاملہ ہے، نماز جنازہ ہے، دفن ہے، تو کئی باتیں ظاہر ہے اس میں جن کا تعلق بعض مستحبات سے ہوگا، اور وہ باتیں کئی ایسی ہوں گی کہ جن کو ہم بہت ہی مختصراً یہاں پہ عرض کر رہے ہیں، اور اس کے لیے تفصیل کے لیے ضروری ہے کہ جو میں عرض کر رہا ہوں مدنی وصیت نامہ، یہ رسالہ یا بہار شریعت کا چوتھا حصہ، اس میں باقاعدہ تفصیل سے یہ مسائل ہیں، ان کو دیکھنا چاہیے۔ کفن بھی فرض کفایہ ہے، اور فرض کفایہ کا پہلے ہم سن چکے ہیں کہ کوئی بھی اس کو ایک بھی کر لے تو سب بریو ذمہ ہو جائیں گے۔ کفن اولاً تو یہی ہے کہ میت کے مال سے چند حقوق ایسے ہیں کہ جو ابتدائی لازم ہو جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے میت کے ہی تجہیز و تکفین کے معاملات، میت کے مال سے میت کے ہی تجہیز و تکفین کا معاملہ، اور پھر اگر اس پر قرض ہے تو قرض کی ادائیگی کی جائے۔ تیسری بات وصیت آتی ہے کہ اگر میت نے کوئی جائز وصیت کی ہو تو اس کے مال سے اس ایک تہائی کے اندر اس کو نافذ کرتے ہوئے ایک تہائی میں وہ جائز وصیت پوری کی جائے، اور پھر آگے اس کے بعد جو شریعت کا طریقہ کار، جو ورثہ میں تقسیم کاری کا طریقہ ہے، پھر اس کے مال تقسیم کیا جائے گا۔ یعنی یہ چار طرح کا معاملہ، پہلے تجہیز و تکفین یہ معاملات، پھر اس کے بعد قرض ہے، پھر وصیت ہے، پھر دیگر، جس کو آپ نے وراثت کے بیان میں تفصیل سے سن لیا ہوگا، تو یہ میت کے مال سے ہے۔ لیکن اگر کوئی کرتا ہے، خاندان میں سے بھی بعض اوقات ہوتے ہیں اور وہ کرتے ہیں، اس نے کر دیا، اس نے کر دیا، تو اچھی بات ہے، اس میں بھی کوئی مذائقے والی بات نہیں ہے۔ کفن، جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ اچھا ہونا چاہیے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اچھے کپڑے میں کفن دو، کیونکہ مردے آپس میں فخر کرتے ہیں اس پر، وہ جب آپس میں ملاقات کرتے ہیں وہ اس پر فخر کرتے ہیں، تو اچھے کپڑوں میں۔ اور اس کے لیے یہ ہے کہ بہترین ہے کہ سفید کپڑے میں، سفید کپڑے میں کفن دیا جائے، یہ بہتر ہے۔ کفن میں جو کپڑا دنیا میں پہننا ناجائز تھا، ریشم نہیں پہن سکتا مرد، اس طرح زعفران کا رگا ہوا، یعنی جن کی ممانعت اس کو دنیا میں کپڑا پہننے کی، اس کا کفن دینا بھی جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ تو کفن اچھی بات ہے، سفید ہو، اچھا ہو، مہنگا ہو، یا جو جمعے اور عیدین میں وہ آدمی کم از کم پہنتا تھا اس طرح کا ہو، لیکن اگر ہلکا بھی دے دیا تو کفن تو ظاہر کفن ہے، یعنی وہ معاملہ پورا ہو جائے گا۔ کفن کے لیے سفید، لیکن اگر کوئی اور کلر میں دے دیا تو یہ بھی جائز ہے۔ یہ بعض اوقات آدمی سنے کہ کبھی آج تک ہم نے عموماً دیکھا نہیں ہوتا، تو اس لیے لوگ سمجھتے کہ شاید سفید کے علاوہ کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا، ایسا نہیں ہے۔ اگر کپڑے کی تعداد پوری کرنے میں اگر وہ کپڑا بھی اس کے ساتھ ملتا ہے، تعداد پوری ہو جاتی ہے جو کفن کی ذکر کی گئی، تو بالکل اس کپڑے میں بھی کفن دیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح بعض کپڑے بڑی نسبت کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، کسی بزرگ کے ہیں، پیر صاحب کے گئے، اور اس کا کپڑے کا کلر، اس چادر کا کلر کچھ اور ہے، تو یوں بھی جو ہے وہ بہرحال اگر کوئی دے دیتا ہے تو دیا جا سکتا ہے، اس میں حرج نہیں ہے۔ البتہ جب التزام کرنا ہے، عموماً کفن کو خریدا جاتا ہے، کفن بنایا جاتا ہے، تو اس میں سفید کپڑے کا ہی کرنا چاہیے انتظام، اہتمام۔ کفن کے بارے میں چند باتیں، کفن کی اقسام اور اس میں کون کون سے کپڑے ہوتے ہیں، تو یہ میں بورڈ پر لکھتا ہوں، انشاءاللہ آسانی ہوگی سمجھنے میں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلاۃ وسلم۔ کفن کے تین درجے ہیں کفن کے حوالے سے۔ ایک درجہ کفن کا کفن ضرورت، کفایت اور سنت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کفن کے تین درجے ہیں، پہلا ہے ضرورت، دوسرا کفایت، تیسرا سنت۔ اس میں بھی پھر مرد کے لیے اور عورت کے لیے یہ کچھ فرق آئے گا۔ ضرورت سے مراد یہ ہے کہ جو بھی میسر ہو، اس میں کوششوں کے کم از کم پورے جسم جو ہے وہ اس کا ڈھب جائے، ڈھانپ لیا جائے، کیونکہ بعض اوقات ایسا بھی معاملہ آتا ہے کہ کفن کے لیے اتنا کپڑا بھی میسر بعض اوقات نہیں ہوتا تھا، بلکہ صحابہ اکرام کے واقعات میں ہمیں بالکل یہ تفصیلات ملتی ہیں کہ کفن کے لیے بھی کپڑا نہیں تھا، جنگ کے دوران ایسا معاملہ ہوا، تو اگر اتنی چادریں بھی بعض اوقات تھیں کہ سر ڈانپتے تھے تو پاؤں برہنہ ہو جاتے تھے، ننگے ہو جاتے تھے، پاؤں کی طرف آتا تھا تو سر کی طرف سے کپڑا اتر جاتا تھا، یعنی اتنا کپڑا بھی بعض اوقات جو ہے وہ قلت ہوتی۔ تو ایک درجہ یہ ہے کہ ضرورت پوری کی جائے کفن میں، اور دوسرا کفایت، کفن کفایت یہ مرد اور عورت دونوں کے لیے فرق ہے۔ مرد اور عورت کے کفایت میں کفن، مرد کے لیے کفن کفایت کے لیے دو چادریں ہیں، ایک چادر کا نام لفافہ اور دوسری کا نام ازار، جسے تہمت بھی کہتے ہیں۔ عورت کے لیے تین ہیں، لفافہ، ازار اور اوڑھنی، اور بعض نے اس کو ازار کی جگہ قمیص کا ہے، اور ایک قول یہ کہ قمیص لفافہ قمیص اوڑھنی، لفافہ ازار اوڑھنی۔ اور کفن سنت تیسرا، آگے کفن سنت کا معاملہ۔ تو کفن سنت میں مرد کے لیے تین کپڑے ہیں اور عورت کے لیے پانچ کپڑے ہیں۔ کفن سنت مرد کے لیے تین ہیں، عورت کے لیے پانچ ہیں۔ ایک وہی لفافہ، ازار اور تیسرا قمیص۔ عورت کے لیے تین تو یہ ہیں اور ایک دو جو ہے وہ سات اور ہیں، اوڑھنی، سینہ بند۔ جمع یہ تین بھی اس میں، یعنی کفن کے لیے ابتدان کفن کی تین قسمیں، ضرورت کفن کا ہو، کفایت والا کفن ہو یا سنت۔ ضرورت یہ ہے کہ جو کپڑا میسر آیا وہ کپڑا، اور کفایت میں مرد اور عورت دونوں میں فرق ہے۔ مرد کے لیے دو کپڑے لفافہ ازار، عورت کے لیے تین لفافہ ازار اوڑھنی یا لفافہ قمیص اوڑھنی۔ کفن سنت مرد کے لیے تین کپڑے لفافہ ازار قمیص، اور عورت کے لیے بتائیے، عورت کے لیے پانچ کپڑے، عورت کے لیے پانچ کپڑے اور مرد کے لیے تین کپڑے۔ لفافہ ازار قمیص اور اس کے ساتھ مزید اوڑھنی اور سینہ بند۔ یہاں دیکھیے شریعت مطہرہ کا کتنا یہ خوبصورت حکم ہے کہ عورت کے لیے انتقال کے بعد بھی جب اب کفن پہنایا جا رہا ہے اور اس کو کچھ دیر کے لیے یہاں سے یہاں منتقل کیا جائے گا، پھر دفن کر دینا ہے، پھر بھی شریعت کو پردے کے حوالے سے کتنی، یعنی کہ اس کی عورت کا جسم ظاہر نہ ہو، مرد کے لیے تین کپڑے ہیں، اس کے لیے پانچ کپڑے جو ہیں وہ فرما دیے ہیں۔ تو ان باتوں سے اسلامی بہنوں کو، خواتین کو یہ مسئلہ بہت اچھی طرح سمجھنا چاہیے اور اللہ کے خوف سے ڈرنا چاہیے۔ جو بے پردگیاں کرتے ہیں، اپنے کپڑے اعضا ایسے کپڑے پہنتے ہیں کہ جن سے جو اعضا چھپانے والے ہیں وہ ظاہر ہو رکھے گئے، اور غیر محرموں کے سامنے اپنے جسم کو، بالوں کو اس طریقے سے جو ہے وہ ظاہر کر رکھے ہوتے ہیں۔ تو جو شریعت کا حکم ہے اس کے مطابق، گھر میں ہوں تو اس کے تقاضوں کے مطابق، کیونکہ گھر میں بھی تو کئی غیر محرم ہوتے ہیں، اور اس میں بھی عورت کو یہ فل چھوٹ نہیں ہے کہ گھر کے اندر جس طرح کا مرضی چاہے وہ لباس پہنے، تو گھر میں بھی اس کو یہ احتیاط کرنی ہے، حکم شریعت پر عمل کرنے ہیں، اور جب باہر جائے تو اور زیادہ اس کی تاکید آ جائے گی. اب ان کے یہ پانچ کپڑے تو ٹوٹل یہ پانچ کپڑے ہیں, یعنی لفافہ, ازار, قمیص, اوڑھنی, سینہ بند. اب ان کی تفصیل, لفافہ یہ وہ چادر ہے کہ جو میت کے قد سے کچھ بڑی ہوتی ہے, میت کے قد سے کچھ زیادہ بڑی ہوتی ہے, اتنی بڑی دونوں طرف کے اس کو باندھا جا سکے. آپ دیکھتے میت کو سر ہے, اب سر سے کچھ ایک بالش کچھ اس سے زیادہ کپڑا ہے, جس کو بعد میں جمع کر کے اور وہاں جو ہے وہ اس کو باندھ دیا جاتا ہے, گرا کوئی لگا کے, گٹھان لگا کے, کسی ڈوری سے باندھ گیا اس کو. تو اتنا لفافہ اس چادر کو کہتے ہیں کہ جو میت کے قد سے کچھ زیادہ ہو اور اتنی زیادہ کہ دونوں طرف اس کو باندھ سکیں. ازار یہ دوسرا کپڑا, ازار یہ میت کے قد سے لے قد کے برابر, یعنی سر سے لے کر اس کے پاؤں تک, بس اس سے اتنی چھوٹی یہ چادر ہوتی ہے کہ وہ جتنی اضافی چادر ہے باندھنے میں, دونوں طرف باندھنے میں, اور یہ اس سے اتنی چھوٹی کہ اس کو باندھنے کی ضرورت نہیں ہوتی. تو یہ میت کے قد کے برابر, سر سے لے کر اس کے پاؤں تک یہ ازار ہیں. قمیص یہ وہ قمیص نہیں ہے جو ہم پہنتے ہیں, عام سلی ہوئی یہ جو پہنی کرتے ہیں, یہ قمیص اس سے مراد نہیں ہے. اس کو کفنی بھی کہتے ہیں, اور یہ ہے گردن سے گھٹنوں کے نیچے تک, آگے اور پیچھے دونوں. گردن سے یعنی جہاں ہمارا یہ قمیص ہے, عام ہی جو قمیص ہے یہ کپڑا آ رہا ہے, یہاں سے لے کر اس کا اور گھٹنوں کے نیچے تک, یعنی گھٹنے بھی اس میں چھپ جائیں, اور یہ دونوں طرف یعنی آگے اور پیچھے دونوں. اب یہ اس کا خاص ایک طریقہ کار, اس کو کاٹ کر, کیونکہ سب سے پہلے بڑی چادر نیچے زمین پر بچھائی جاتی ہے, پھر اس کے بعد ازار کو, پہلے نیچے بڑی چادر, پھر ازار جو قد کے برابر ہوتی, پھر اس کے اوپر یہ قمیص آئے گی, اور اس میں میت کو اس کے غسل دینے کے بعد اس کے جسم کو دوسری جو گیلی چادر ہے وہ اتار کر کسی خشک چادر سے ڈھانپ کر, پھر اس انداز سے جو بچھایا ہوا کفن ہے اس کے اندر جو ہے وہ اس کو داخل کرنا ہے, کہ یہ جو چاک لگا ہوگا اس سے اس کا سر اندر آئے گا, اور یہ چادر بالکل پہلی اس کے اوپر گھٹنوں تک آ جائے گی, اور پیچھے سے بھی وہ اس پر ہوگی, یعنی یہ دونوں طرف سے اتنی چادر ہونا, اور پھر اس کے بعد دوسری چادریں اور ان کے ساتھ ان کو لپیٹا جائے گا. اور یہ بڑا یعنی محتاط طریقے سے اگر اس کو سمجھ کر ہی یہ ہوتا ہے, اور اس کے لیے آپ جو میں نے عرض کیا ہے ویب سائٹ کے ذریعے سے مجلس تجہید و تکفین نے پریکٹیکل کر کے بھی جو ہے وہ لٹا کر بھی اس طرح کا بھی مواد وہاں موجود ہے, آپ اس کو سن بھی سکتے ہیں, دیکھ بھی سکتے ہیں. اوڑھنی, یہ اوڑھنی جو عورت کے لیے مزید ایک اور ہے, یہ تقریباً ڈیڑھ گز اس کا ہو اوڑھنی کا. سینہ بند عورت کے لیے, یعنی سینے سے لے کر اس کے ناف تک, بہتر ہے کہ ران تک آگے تک جو ہے وہ یہ ہو. تو عورتوں اور مرد کے کفن پہنانے کے طریقے میں بھی جو ہے وہ کچھ فرق ہے, اور یہ مدنی وصیت نامہ میں بھی انشاءاللہ آپ کو جو ہے اس کا مواد ملے گا. تو یہ کپڑے بلا ضرورت کفن کفایت سے کم کرنا ناجائز مکروہ ہے. کفن کفایت یعنی کفن ضرورت تو یہی ہے کہ جو مل گیا پہنا دیا, اس وقت اگر میسر نہیں ہے, نہیں خرید پا رہے, یعنی ہے ہی نہیں, کوئی ایسی صورتحال ہی نہیں ہے, جیسا میں نے عرض کیا کہ جنگوں میں ہوتے تھے اس طرح کے معاملات میں, کہیں ہے کہ میسر ہی نہیں ہے, اب جو کپڑا ملا اس میں اس کو جو ہے وہ تدفین کا سلسلہ ہوا. کفن کفایت مرد کے لیے جو دو چادریں, تو اب بلا ضرورت اس میں کمی کرنا یہ ناجائز اور مکروہ اس کو فرمایا ہے, اور عورت کے لیے تین کپڑے یعنی اس میں کمی نہ کی جائے, اور بہتر یہی ہے کہ سنت کے مطابق جو ہے یہ تینوں کپڑے اس کو جو ہے وہ دینے چاہیے, یعنی مرد کو تینوں کپڑے, عورت کے لیے پانچ کپڑے جو بیان فرمائے گئے. بچوں کے حوالے سے بھی بعض اوقات لوگ پوچھتے ہیں, تو بچہ بہتر تو یہ ہے کہ جتنا بھی چھوٹا بچہ ہو اس کو پورا ہی کفن دیا جائے، جو مردوں کا بیان کیا گیا ہے اس کے مطابق اس کو کفن دیا جائے، بیٹی ہے تو اس کو عورتوں کے مطابق، لیکن اگر چھوٹی ہیں تو بچی کو دو کپڑے میں، بچے کو ایک کپڑے میں دے دیا تو یہ بھی جائز ہے، بہتر یہی ہے کہ دونوں کو جو ہے وہ پورا پورا کفن دیا جائے۔ کفن میں یہ ہے کہ اچھا صاف ستھرا ہو، دھلا ہوا ہو، اور اگر پرانا کپڑا بھی کوئی ہے اور دھلا ہوا ہے وہ بھی کفن کے طور پر اس کو دیا جا سکتا ہے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہاں ایک اور، آپ نے کفن میں تین کپڑے پڑھے ہیں، سمجھے ہیں یہ، تو سنت لباس کفن کا جو ہے مرد کے لیے تین کپڑے ہیں، تو لہذا امامہ شریف کفن میں دینا، اس کے لیے حکم یہ ہے شریعت کا کہ جو علماء ہوں، مشائخ ہوں، ان کی امامے کے ساتھ تدفین کی جا سکتی ہے۔ عالم نہیں ہے تو ایسی صورتحال میں ان کو امامے کے ساتھ دفن نہ کیا جائے، بلکہ وہی جو تین کپڑے بیان کیے ہوئے ہیں انہی تین کپڑوں کے اندر ان کی تدفین کا سلسلہ ہو جائے۔ اور بعض اوقات، یعنی اس کو بعض غسل دیتے ہوئے اس کو بھی امامہ جو ہے وہ پہنا دیتے ہیں، یعنی ہر آدمی کوشش کرتا ہے کہ شاید امامہ پہنا دیں، امامہ پہنا دیں، امامہ اس طرح، تو یہ معاملہ خلاف سنت اور مکروہ میں جائے گا۔ مستحسن، اچھا، بہتر انہی کے لیے جو علماء اور مشائخ ہوں، ان کی تدفین امامے کے ساتھ ہو، اور جو عالم نہیں ہے وہ بغیر امامے کے ہی ان کی تدفین کا سلسلہ ہونا چاہیے۔ اب یہ کفن کا معاملہ ہوا۔ کفن کے بعد اب ہے جنازہ لے کے جانا۔ جنازہ لے کے جا رہے ہیں، جنازے کو اٹھانا بھی قابل ثواب عمل ہے، اور اتنا قابل ثواب ہے کہ روایت میں یہ بیان فرمایا گیا کہ جو شخص 40 قدم چلتا ہے جنازے کو لے کر، 40 اس کے کبیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں۔ تو کوشش کریں جب جنازے کو اٹھائیں 10-10 قدم لے کر چلتے رہیں، لوگ بعض اوقات 2-2 قدم پر وہ کر لیتے ہیں، پکڑ لیتے ہیں، تو یوں یہ اچھا طریقہ جو سنت کے مطابق ایک ہو، 10-10 قدم چلے جائیں چاروں پایوں کو، اور ان کو پکڑ کر 10-10 قدم چلیں گے تو انشاءاللہ یہ فضیلت بھی ہمیں جو ہے وہ حاصل ہوگی۔ جنازے کے لیے کہ 4 آدمی، سنت یہ 4 آدمی اٹھائیں، 2 آدمیوں نے بھی اگر اٹھایا، اور بعض اوقات جگہ ہی ایسی ہوتی کہ 4 نہیں چل سکتے، بیچ میں ہی 4 پائی کو پکڑ کر 2 آدمی چل سکتے ہیں، تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن بلا ضرورت ایسا نہ کیا جائے، اور یعنی بلا ضرورت ایسا کرنا مکروہ ہے، اس سے بچا جائے۔ جنازہ جب لے کے جاتے ہیں تو اب اس کا سرہانا آگے کی طرف ہو، سر یعنی یہ آگے کی طرف ہے۔ اس میں بعض اوقات لوگ مثال کے طور پہ یہاں سے میت پیچھے کی طرف جا رہی ہے، تو اب وہ یہ سمجھتے کہ سر اس کا اس طرف ہوگا تو پاؤں اس کے اس طرف ہوں گے، قبلے کی طرف پاؤں ہو جائیں گے، اور قبلے کی طرف پاؤں کرنا چونکہ منع ہوتا ہے، تو اب اس کو ہم کیا کریں؟ تو میت کے لیے جو سنت طریقہ ہی بیان کیا ہے نا، کہ وہ جس طرف چل رہے ہیں سر ادھر ہو، تو اب اگر پاؤں اس کے ہوتے بھی ہیں قبلے کی طرف تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ جنازہ جب لے کے جاتے ہیں تو اس میں بھی اس انداز سے چلنا چاہیے کہ میت کو تکلیف نہ ہو، اور ایک دوسرے سے چھیننے میں بھی کوئی اس طرح کا معاملہ نہ ہو، چھینا چپٹی ہو، کہ جس کی وجہ سے میت ہی گر جائے، کچھ اور معاملہ ہو جائے، تو بڑے احتیاط کے ساتھ انداز معتدل طریقے سے درمیانی چال چلتے ہوئے جنازے کو لے کر چلنا چاہیے۔ جنازے میں مختلف طرح کے معاملات ہوتے ہیں، بعض اوقات بعض جگہ ذکر کر رہے ہوتے ہیں اور بعض جگہ بالکل خاموشی ہوتی ہے، تو اس بارے میں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے، پہلے تو فقہائے کرام ذکر کرتے ہوئے جنازے کے ساتھ کچھ بھی کلام کرنا، بات کرنا یا ذکر بھی کر رہا ہے تو اس کی ممانعت فرماتے تھے، یعنی ہر ممانعت کیا کہ ہر آدمی خاموش رہتا تھا اور اپنی قبر کی اور اس کی فکر میں رہتا تھا، اس کی ساری توجہ قبر اور آخرت کی طرف ہے، تو جس کی ساری توجہ قبر اور آخرت کی طرف ہے تو وہ بھی قبر آخرت کے بارے میں سوچو بچار کر رہا ہے، تو اس کو اس سوچ پر، اس فکر پر جو ہے وہ ثواب ملے گا۔ تو پہلے کے علماء یعنی متقدمین وہ تو اس کو ویسے ہی مکروہ جانتے تھے، پھر متاخرین نے جب دیکھا کہ لوگ باتوں میں پڑ گئے، میت آگے ہے، میت سامنے ہے، آج کل میت سامنے ہو ہنس رہے ہوتے ہیں، میت قبرستان میں رکھی ہوئی ہے، بجائے کہ قبرستان میں جا کر ہم اپنی موت کو یاد کریں، وہاں اتنے باتوں میں مشغول ہوتے ہیں کہ اپنی موت تو درکرار، دنیاوی باتیں طرح طرح کی اور گپ شپ ہنسی مذاق تک جو ہے وہ قبرستان کے اندر ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ آپ بہتر ہے کہ بلند آواز سے ذکر کرتے ہوئے جائیں، بلند آواز سے ذکر کرتے ہوئے جائیں تاکہ لوگ اس غفلت سے تو بچ جائیں، یعنی وہ سوچ تو ویسے ہی نہیں رہے قبر و آخرت کو اور یہ غفلت میں بھی پڑے ہوئے ہیں باتیں کر کر اور ہنسی مذاق کر کے، تو ان کو اس غفلت سے نکالنے کے لیے کہ کم از کم وہ اللہ کے ذکر کے اندر مشغول ہو جائیں تو یہ اچھی بات ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کو جنازے کے ساتھ ہنستے ہوئے دیکھا تو فرمایا جنازے میں تو ہنستا ہے تو اس سے میں جو ہے وہ بات چیت نہیں کروں گا۔ تو یعنی یہ بڑی ایک پہلے اس کو بہت ایک عجیب معاملہ سمجھا جاتا تھا، جیسے میں نے پہلے عرض کیا اور امام غزالی علیہ رحمہ نے بھی لکھا کہ لوگوں کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ انتقال کس کے آدمی کا ہوا ہے، ہر آدمی افسردہ ہوتا تھا، غمگین ہوتا تھا اور وہ بھی اپنی قبر کو یاد کر رہا ہوتا تھا، اور آج کل اس کا معاملہ جو ہے وہ کچھ جدا ہے۔ میت کو اٹھاتے ہیں تو بعض اوقات یہ بھی بڑا معاملہ آتا ہے کہ میت کو اٹھایا تو میت کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، ارے بہت گناہگار تھا یار، اتنا بھاری میت کا وزن تھا، اتنا ایسا تھا، تو یہ بھی درست طریقہ نہیں ہے میت کے بارے میں، ہم کون ہوتے کسی کے بارے میں یہ فیصلہ کر لیں کہ یہ شخص ایسا تھا یہ شخص ایسا تھا۔ بعض اوقات آدمی کو خود اتنی تھکاوٹ ہوتی ہے کہ وہ اتنی اس کو سکت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے چار پائی کو اٹھائے، یا کبھی تجربہ ہی نہیں ہے کہ اس نے کبھی اس طرح کسی کو اٹھایا ہے، تو پہلے دن اس نے کندھے پہ کسی کو رکھا تو اس کو محسوس ہوگا کہ بہت مجھے وزن محسوس ہو رہا ہے، تو ہم اپنی اس تھکاوٹ اور اس کی وجہ سے میت کے بارے میں ایسے جو ہے وہ کلام نہیں کرنا چاہیے۔ شوہر اپنے بیوی کے جنازے کو کندھا دے سکتا ہے، شوہر اپنی بیوی کے جنازے کو کندھا دے سکتا ہے، بعد کا لوگ اس سے منع کرتے ہیں بھی شوہر کندھا نہیں دے سکتا، شوہر کے لیے یہ منع ہے کہ وہ بلا حائل جسم کو چھو نہیں سکتا، دیکھنا بیوی کو دیکھنے کی بھی شوہر کو اجازت ہے، بیوی کا انتقال ہوا شوہر اس کو دیکھ سکتا ہے، شوہر اس کے جنازے کو کندھا بھی دے سکتا ہے، یہ سب لوگ دے رہے ہیں شوہر کو کیوں منع کریں، اجنبی عام آدمی بھی کندھا دے رہا ہے، شوہر کو لوگ پیچھے کر کے رکھتے ہیں کہ شوہر جو ہے وہ نہیں دے گا، تو ایسا نہیں ہے، یہ لوگوں کے اندر غلط جو ہے وہ مشہور ہے۔ اس کے بعد نماز جنازہ کا معاملہ ہے، نماز جنازہ فرض کفایہ ہے، یہ بھی ایک نے بھی پڑھ لی ہو جائے گی، اور اگر نہ پڑھی کسی نے بھی نہ پڑھی تو جس کو خبر پہنچی، جس کو اس بارے میں خبر پہنچی گئے اور انہوں نے نہیں پڑھی وہ سب جو ہے وہ گناہگار ہوں گے، اور اس کی فرضیت کا انکار کرنے والا کافر ہو جائے گا دائرہ اسلام سے خارج۔ جنازے کے لیے کچھ جنازہ پڑھنے والے کے لیے شرائطیں اور کچھ جنازے کی میت جس میت کا جنازہ پڑھا جا رہا ہے اس کے بارے میں کچھ شرائط اور احکام ہیں۔ جنازے میں جنازے کب کس پر لازم ہوتا ہے اس کا تو جو اور نمازوں کے اندر ہیں احکامات بیان کیے گئے وہی شرائط جنازے کے بارے میں بھی ہے، اور یہاں ایک زیادہ ہوتی ہے کہ اس کی موت کی ہمیں خبر پہنچ گئی ہو، تو باقی شرائط کپڑا، ستر عورت، استقبال قبلہ، نیت، یہ سب چیزیں اس میں بھی جو ہے وہ ضروری ہیں، جو وہی شرائط ہیں۔ ہاں البتہ نماز کے اندر ایک وقت ہے، جنازے کے اندر وقت کی قید نہیں ہے، اس کو جو ہے وہ تمام اوقات میں پڑھا جا سکتا ہے، البتہ مکروہ اوقات میں جنازہ پڑھنا، اگر تو جنازہ تیار ہی مکروہ وقت میں ہوا ہے، تیار کیا اور لے کے آئے تو مکروہ وقت تھا تو اب تو پڑھا جا سکتا ہے، لیکن اگر پہلے سے تیار ہے اور بس جان بوجھ کر بغیر کسی وجہ کے اس کو تاخیر کا شکار کرتے کرتے مکروہ میں داخل کر دیا ہے تو اب اس کا جنازہ مکروہ وقت میں پڑھنا یہ مکروہ ہوگا. یعنی یہ کہ کوشش کرنی چاہیے کہ اس سے ہٹ کے وقت ہو, یعنی پہلے یہ کر لیا جائے, بلا ضرورت ایسی تاخیر کر کے مکروہ وقت لے کے آنا اور اب مکروہ وقت میں پڑھنا یہ مکروہ ہے. لیکن عام بیٹھے ہوئے نارمل اگر جنازہ آ جاتا ہے اور مکروہ وقت بھی اتفاق سے وہ ہے تو اس میں وہ پڑھا جا سکتا ہے. تو جنازے کے حوالے سے بھی بہتر ہے جلدی کرنی چاہیے, تدفین تکفین یہ معاملہ جلدی سے جلدی نپٹانے چاہیے. اس میں تاخیر کے اندر بھی بہت سے گناہ بعض اوقات معاملات ہو جاتے ہیں. کوشش کریں کہ جلد سے جلد, جیسے عائزہ اقربا آ جاتے ہیں اور ان کے لیے جن کا آنا اور زیادہ تاخیر اس میں نہیں ہوتی, بعض اوقات دنوں میں یہ معاملہ چلے جاتا ہے, ایک دو دو دن تین تین دن, اور وہ میت کو جو ہے وہ اس دوران سخت سخت اذیتیں پہنچائی جاتی ہیں, یعنی سرد کھانے کے اندر یا دیگر اس طرح, تو ان کی شریعت اجازت نہیں دیتی ہے. تو جلدی فقہ اکرام یہاں تک فرماتے ہیں اگر جمعہ کے دن انتقال ہو اور جمعہ میں ابھی نماز کے اندر وقت گئے, یہ تجہیز و تکفین کا معاملہ کر لیں گے اس دوران, تو ایسی صورت میں جمعے کی نماز کا بھی انتظار نہیں کریں, یعنی جمعے کا بھی انتظار نہیں کریں. یہ انتظار کرنا کہ جمعے میں بہت سے لوگ آئیں گے تو کثیر مجمع ہو جائے گا اور کثیر مجمع کی وجہ سے ہم اس کا جو کہ وہ انتظار کریں, تو اس سے بھی جو ہے وہ منع فرمایا ہے, کہا کہ مکرو فرمایا اور فرمایا کہ جلدی کرنا چاہیے. نماز جنازہ میں پہلی تو وہ شرطیں جو نماز پڑھنے والے کے حوالے سے ہیں وہ ساری میں نے عرض کی, وہی جو نماز کی شرائط ہیں وہ یہاں بھی ہیں, اور نماز کے اندر تکبیر تحریمہ شرائط میں آ جاتا ہے, اس میں جنازے کی نماز میں اس کا شمار اس رکن کے اندر ہوتا ہے. دوسری باتیں یہ کہ نماز جنازہ پڑھنے والا اس کے ستر عورت, کپڑے پاک ناپاک, اس کا پورا یعنی اس کو خیال رکھنا, جو جو چیزیں وہاں مانے تھی نماز کے اندر رکاوٹ بنے گی وہ جنازے کے اندر بھی ہیں, جس جگہ نماز پڑھ رہے وہ بھی پاک ہو. یہ بہت معاملہ عموماً اب پیش ہوتا ہے کہ نماز پڑھ رہے ہیں, اب نماز جو ہے وہ بعض اوقات ایسی جگہ پہ پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ جو ناپاک ہوتی, واضح نظر آ رہی تھی گوبر ہے یہ سب چیزیں, یہ چیزیں پڑھی ہوئی, تو جس جگہ آدمی نماز پڑھتا ہے وہ پاک ہو, اس کا لباس پاک ہو, اس کا بدن وہ پاک ہو. یہ طہارت کی شرائط میں سے یہ ایک شرط ہے کہ بدن کپڑا اور جگہ نماز کی یہ پاک ہو. تو اب بعض کا جوتے پہننے میں لوگ یہ بہت سوال کرتے ہیں, جوتا پہن کے ہم نماز جنازہ پڑھ سکتے کہ نہیں, تو اس بارے میں یاد رکھیں کہ اگر جوتا پہن کر نماز پڑھیں گے, اگر جوتا اتار کر پڑھیں تو زمین پاک ہو, زمین پاک ہو, اور زمین جس کے بارے میں یعنی ہمیں گوبر نظر نہیں آ رہا, کوئی ایسی نجاست نظر نہیں آ رہی, خشک زمین پڑی ہے, پاک زمین, اور یعنی کوئی ایسے نجاست کے آثار نہیں ہے, تو ہم زمین کو اس طرح جو ہے وہ ناپاک نہیں کہیں گے. جوتا پہن جوتے کے بغیر پڑ رہے ہیں تو زمین پاک, جوتا پہن کے پڑ رہے ہیں تو جوتا اور زمین دونوں کا پاک ہونا ضروری ہے, جوتا اور زمین دونوں کا پاک ہونا ضروری ہے. جوتا اتار کر جوتے پر کھڑے ہو کر نماز پڑھیں, جوتا اتار لیا اور جوتے پر کھڑے ہو گئے, تو ایسی صورت میں اگر زمین بھی ناپاک ہوئی یا جوتے کا تلہ بھی ناپاک ہوا تو بھی نماز ہو جائے گی. جو جسم کے ساتھ اس کے پاؤں کے ساتھ جوتے کا اوپر کا یہ لگ رہا ہے یہ پاک ہو, اگر اس کے نچلا حصہ زمین یہ ناپاک ہوئی تو اس میں فرق نہیں پڑے گا. اس لیے اعلی حضرت علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جہاں اس طرح کا ہو مزاج گوبرے ہیں نجاستیں ہیں تو وہاں جوتا اتار کر جوتے پر کھڑے ہو جائیں, جوتا اتار کر جوتے پر کھڑے ہو جائیں, یا آپ کے پاس اپنے پاس کوئی جیسے امیر علیہ سنت دامت برکاتہ ملالیہ یا مشاہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ کے پاس آپ کا جیب کا رومال ہے کوئی کپڑا ہے اس کو آپ بچھا لیں اور نماز پڑھ لیں تاکہ ہر طرح کے مساوس جو ہے وہ جڑ سے کٹ جائیں گے. نماز جنازہ سے متعلق چند باتیں وہ ہیں, نماز جنازہ پہلی بات میت کا مسلمان ہونا, نماز جنازہ سے تعلق رکھنے والی شرطیں میت کا مسلمان ہونا، میت سے مراد یہ ہے کہ وہ جو زندہ پیدا ہوا اور پھر مر گیا، جو بچہ مردہ ہی پیدا ہوا ہے، پیدائش ہی اس کی مردہ حالت میں ہوئی ہے، تو وہ چونکہ اس کو زندگی ہی نہیں ملی ہے، مردہ ہی پیدا ہوا ہے، تو اب ایسی صورتحال میں مردہ بچے کے لیے نہ اس کا جنازہ ہے، نہ اس کا وہ کفن مسنون کا معاملہ ہے، ہاں بس یہی ہے کہ اس کو جو ہے وہ ایک نہلا کر، ویسے ہی یعنی وہ مسنون غسل کا طریقہ نہیں، عام ہی پانی بہا کر اور کپڑے میں لپیٹ کر اس کو جو ہے وہ دفن کر دیا جائے۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی بچہ اگر مردہ پیدا ہوا ہے تو اس کو وہ قبرستان میں نہیں دفن کرتے، بھئی اس کو کہیں کنارے پہ چھوڑ دو، اس کو کہیں فلاں جگہ پہ، نہیں یہ غلط بات ہے۔ مردہ بچہ ہے اور مسلمان کے گھر پیدا ہو رہا ہے تو اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفنائیں گے، یہ اس کی بالکل قبرستان میں ہی اس کو دفنائیں گے، ہاں اس پہ جنازے کا حکم نہیں، کفن کا نہیں ہے، اور وہ مسنون غسل کے حوالے سے حکم ہے نہیں ہے۔ یہاں تک کہ اگر جو ہے وہ پیدائش کے بھی کئی مراحل ہیں جس میں یہ حکم بھی فرمایا، کتنا پیدا ہونے کے بعد، یعنی بچہ پیدا ہوا، چیخا، سانس لے لیا، زندہ ہے، اب اگرچہ اذان نہیں پڑی گی، بعض کا سوال کرتے ہیں ابھی اذان نہیں پڑی، ابھی اس کو دودھ نہیں پلایا تو کیا پھر بھی اس کے جنازہ ہوگا؟ جنازہ ہوگا، بالکل ہوگا، اس کا جنازہ ہوگا، یہاں تک کہ اگر اکثر حصہ ماں کے پیٹ سے باہر آ جاتا ہے اور پھر اس کا انتقال ہو جاتا ہے، اس کے اوپر بھی یہ سارے کفن دفن اور جنازے کے احکام ہیں، یعنی سارا اس کو کیا جائے گا۔ اور یہ فرمایا کہ اگر سر کی طرف سے اس کی پیدائش کا سلسلہ ہوتا ہے تو سر سے سینے تک یہ باہر آ جاتا ہے اور اس دوران زندہ تھا، پھر بعد میں انتقال ہوا، پیدائش کے دوران بھی بعض اوقات ہو جاتا ہے، تو پھر اس بچے کی پھر بھی جو ہے وہ جنازہ اور یہ احکام جو ہے وہ سارے اس پر آئیں گے، کفن بھی، غسل بھی، جنازہ بھی اس کا پڑا جائے گا۔ البتہ اس سے پہلے ہی، یعنی اکثر جو ہے وہ باہر آنے سے پہلے ہی انتقال ہو جاتا ہے، کچھ ہی باہر آیا جس سے پہ انتقال ہو گیا، یہ اس صورت میں جبکہ اس کی زندگی کچھ پتہ بھی چلی تھی۔ اور ویسے عام طور پہ مردہ بچہ پیدا ہوتا ہے، پیدا ہو گیا، مردہ ہی پیدا ہوا، تو بہرحال اس کی نماز جنازہ نہیں ہے، لیکن دفن اس کو کریں گے، مسلمانوں کے قبرستان میں ہی دفن کریں گے۔ تو میت کا مسلمان ہونا، مسلمان ہے اب اگرچہ کتنا بھی کوئی گناہگار ہے، میت اگرچہ گناہگار ہے، کوئی کسی فسق میں تھا، گناہ میں تھا، جنازہ اس کا جو ہے وہ بہرحال جو ہے وہ پڑا جائے گا، حتیٰ کہ خودکشی کرنے والا جس نے اپنے آپ کو مار ڈالا، خود اپنے آپ کو پھانسی کے پھندے پہ چڑھا دیا، خودکشی کر لی، مطلب اس نے بعض اپنے آپ کو زہر کھا لیتے ہیں، طرح طرح کے طریقے سے خودکشیاں کرتے ہیں، خودکشی حرام ہے، اور خودکشی کرنے والے کے لیے یہ نہ سمجھے کہ دنیا کی ان مصیبتوں سے میں چھٹ جاؤں گا، نہیں، بلکہ آخرت کے اندر وہ کتنے عذابات کے اندر گرفتار ہوگا، اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ اور امیر علیہ سنت کا اس موضوع پر بھی جو خودکشی کا انجام کے حوالے سے رسالہ ہے، اس کا آپ ضرور مطالعہ کیجئے، اس میں بہت سی ایسی چیزوں کو بیان کیا گیا ہے، اور قبر و آخرت کی فکر اور قبر و آخرت کا خوف دلایا گیا ہے۔ تو خودکشی کرنا ناجائز تھا، حرام ہے اس کا فعل، لیکن اب اس نے خودکشی کر لی تو اس کا جنازہ بھی پڑھا جائے گا اور اس کو دعا بھی کریں گے، اسال ثواب بھی کریں گے۔ البتہ جو مقتدا اشخاص ہوتے ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، مفتی ہیں، پیر ہیں، تو ایسے افراد اگر زجرن اس کی نماز جنازہ میں نہیں جاتے کہ بھئی اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھیں گے تاکہ دوسرے لوگ عبرت کریں کہ فلاں بزرگ نے اس کی نماز جنازہ چھوڑ دی، تو وہ کر سکتے ہیں، ان کے لیے اس کی اجازت ہے۔ لیکن چونکہ نماز تو ہو رہی ہے، اور میں نے عرض کیا کہ ایک بندہ بھی اگر نماز پڑھ لے گا فرض کفایہ ادا ہو جائے گا، تو دوسرے لوگ نماز تو پڑھ رہے ہیں، تو وہ کوئی انہی پر خاص فرض کفایہ کا معاملہ بھی ہے نہیں تھا، تو وہ زجرن منع کرتے ہوئے کہ ہم اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھ رہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے قرض دار کے بارے میں کوئی آیا، کسی کا جنازہ ہے، پوچھا اس پر قرضہ ہے، تو کہا جی ہاں اتنا اس پہ قرضہ ہے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تم لوگ پڑھو، آپ نے پڑھنے سے منع فرمایا، تو پھر حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے خود یہ عرض کی کہ اس کا قرضہ وہ ادا کر دیں گے، آپ ان کی نماز پڑھیں۔ تو یہ معاملہ بھی بعض اوقات زجر کے لیے ہوتا ہے تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے ڈریں، خوف کھائیں، اور کسی کا مال یعنی قرض لیا ہے تو جلد سے جلد اس کو ادا کر دیں، موت کا معاملہ جو ہے وہ پتہ نہیں ہوتا۔ تو یہ اس وجہ سے یعنی کہ قرض لے کر بھی لوگ غفلت میں نہ پڑے رہیں۔ تو بہرحال مسلمان ہے، اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی اگرچہ وہ کیسا ہی گناہگار ہے۔ البتہ چند اشخاص پھر بھی ایسے ہیں کہ جن کا استثناء موجود ہے، کہ ایسے لوگ اگر ان معاملات میں گرفتار ہوتے ہیں، جیسے فرمایا کسی نے کسی کو گلا گھونٹ کر مار دیا ہے، تو اب اس مارنے والے کی نماز جنازہ نہ پڑھی جائے۔ اس طرح اپنے ماں باپ کو قتل کر دیا کسی نے، تو اس کے لیے بھی یہی ہے کہ اس کی بھی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی۔ اور بھی اس طرح کہ جو بادشاہ اسلام امام برحق جو ہوتا ہے اس سے بغاوت کرتا ہے اور اسی بغاوت کے اندر مار دیا جاتا ہے، اسی طرح ڈاکو ہے، ڈاکہ ڈال دے ڈاکے کے اندر ہی مارا گیا، اسی طرح تو پھر ان کی بھی نماز جنازہ جو ہے وہ نہیں پڑھیں گے۔ ہاں البتہ اگر گرفتار ہوتا ہے، پکڑا جاتا ہے، بعد میں سزا کے طور پر مر جاتا ہے یا کچھ اور ہوتا ہے تو پھر پڑھی جائے گی، جبکہ وہ مسلمان ہے تو اس کی پڑھی جائے گی۔ لیکن بعض وہ احکام ہیں، آپ اندازہ کیجئے میرے میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں کے کتنے وہ بعض احکام ہیں کہ جس میں یہ فرمایا گیا ہے کہ ان کی نماز جنازہ ہی نہیں ہے، نہیں پڑھیں گے ان کی نماز۔ تو وہ ان کاموں سے تاکہ لوگ ڈریں، ان کاموں سے عبرت کھائیں کہ یہ کاموں سے ہمیں بچنا گئے۔ تو پہلی شرط میت کا مسلمان ہونا، جس کی عقائد میں خرابی ہے، بد مذہب ہے، تو اس کی نماز جنازہ میں شرکت کرنا جائز نہیں ہے، اس سے بالکل جو ہے وہ بچیں گے۔ دوسری بات، میت کے بدن اور کفن کا پاک ہونا، میت کے بدن اور کفن کا پاک ہونا۔ بدن پاک ہونے سے مراد یہ کہ اس کو غسل دے دیا، جو غسل بنتا تھا وہ غسل دے دیا، اور غسل اگر کسی طرح ممکن نہیں تھا تو پھر اس کو تیمم کرا دیا۔ اور کفن پہنانے سے پہلے نجاست وغیرہ جو نکلتی ہے اس کو دھو دیا، اور اس کو دھو دیا اور پھر جو ہے وہ کفن وغیرہ پہنا دیا۔ اب بعد میں اگر کوئی نجاست وغیرہ خارج ہوئی ہے اور اس سے کفن آلودہ ہوا ہے تو اس میں پھر حرج نہیں ہے۔ نمبر تین، دو یہ باتیں ہوئی۔ نمبر تین، جنازہ وہاں موجود ہو، جنازہ وہاں موجود ہو یعنی میت ہو، جس کا نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں وہ میت ہو وہاں پر۔ اب میت میں وہی تفصیل ہے کہ پوری میت ہے تو بھی جنازہ اس کا پڑھیں گے، اور اگر اکثر دھڑ ہے میت کا، جو ہم نے شروع میں غسل کے اندر بھی مسائل میں ہم نے سنا، اکثر حصہ میت کا، بعض اوقات کٹ جاتی، کوئی جل گئی، کچھ ہو گیا مسئلہ، تو جسم کا اگر اکثر دھڑ ہے تو بھی اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، یا آدھی میت ہے لیکن سر بھی ہے ساتھ، سر کی طرف سے آدھی میت ہے تو بھی اس کی نماز جنازہ جو ہے وہ پڑھی جائے گی۔ اور جس کی اس سے کم ہے سلسلہ تو پھر نماز جنازہ اس کی نہیں ہے۔ اس سے یہ بھی مسئلہ پتہ چلا کہ غائبانہ نماز جنازہ فقہ حنفی میں یہ جائز نہیں ہے، غائبانہ نماز جنازہ فقہ حنفی کے اندر یہ جائز نہیں ہے۔ اعلی حضرت علیہ رحمٰ نے فتاویٰ رضویہ شریف کی 9 جلد کے اندر ایک پورا رسالہ آپ نے اس کا لکھا ہے، یعنی پوری ایک کتاب ایک طرح کی، تو جس کے اندر بلا مبالغہ درجنوں حوالہ جات سے آپ نے یہ ثابت کیا ہے کہ غائبانہ نماز جنازہ نہیں ہے۔ الحادی الحاجب ان جنازۃ الغائب، اس نام سے جو ہے وہ رسالہ ہے اعلی حضرت علیہ رحمہ کا۔ غائبانہ نماز جنازہ فقہ حنفی کی روشنی میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے نجاشی بادشاہ کا غائبانہ نماز جنازہ پڑھا تھا، لیکن اس کے بارے میں روایات میں یہ باقاعدہ موجود ہے کہ حضور علیہ السلام کے سامنے ان کی میت کو حاضر کر دیا گیا تھا اور اس پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھی۔ ورنہ اور کتنے واقعات ہوئے، بیشتر ایسے واقعات ہیں، کسی اور جنگ میں دور دراز شہید ہو گئے، ان کی اطلاع پہنچی، کہیں اور ایسا معاملہ ہوا، کہیں اور ایسا ہوا، لیکن کہیں غائبانہ نماز جنازہ اس طرح نہیں پڑھے گئے، تو اس کا جو ہے وہ خیال رکھنا چاہیے۔ جنازہ جو ہے وہ نماز پڑھنے والے کے آگے قبلہ کو ہونا چاہیے، یعنی جنازہ پیچھے ہو، امام آگے ہو تو بھی ٹھیک نہیں، نماز اس کی جو ہے وہ صحیح نہیں ہوگی۔ جنازہ جو ہے وہ
میت کا وہ حصہ جس کا چھپانا فرض ہے وہ چھپا ہوا ہو، بہتر ہے کہ میت کے سینے کے سامنے امام کھڑا ہو، میت کے سینے کے سامنے۔ بعض اوقات بالکل درمیان میں مسلح یا چادر یا جگہ بنا دی جاتی، وہاں امام کھڑتے ہیں۔ بہتر ہے میت کے سینے کی طرف، یعنی سر کی طرف کچھ ہو جائے، بیچ بالکل درمیان نہیں بلکہ سینے کی طرف آ جائے، وہاں کھڑا ہو۔ بل درمیان میں بھی اگر کھڑا ہوا یا ٹانگوں کی طرف کھڑا ہو گیا ہے تو بھی جنازہ ہو جائے گا، کیونکہ میت کا سامنے ہے، کچھ نہ کچھ جو ہے وہ حصہ اس کا ضرور سامنے آ رہا ہے، تو یہ ہونا ضروری ہے، یعنی میت کے بدن کا امام سے کچھ نہ کچھ حصہ سامنے ہو، یہ ہونا ضروری ہے۔ بہتر ہے کہ سینے کے وہ بالکل جو ہے وہ برابر کھڑا ہو، تو یہ زیادہ بہتر بات ہے۔ اب متعدد اگر جنازے ہیں، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کئی جنازے آ جاتے ہیں، تو اب کئی جب جنازے آ گئے تو ایسی صورتحال میں وہ ان کو جو رکھنے کی ترتیب اور طریقہ کار بیان فرمایا گیا ہے، تو اس میں ایک میت کم از کم اس کے سامنے ہو امام کے، ایک میت رکھیں، اس کے بعد دوسری میت آ گئے، تیسری میت آ گئے، چوتھی ہے۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ امام کے سامنے ایک میت، اس کے بعد اس کی الٹی طرف مزید میتیں بڑھاتے جائیں، اور ایک طریقہ یہ کہ امام ہے اور امام کے سامنے ایک میت اور پھر دوسری اس سے آگے، پھر آگے، پھر آگے، پھر اس کی یہ باقاعدہ ترتیب ہے، پہلے مرد، پھر بچے، پھر آگے عورت، کوئی اگر ایسا جنازہ ہو، اور کوشش یہ ہو، بہتر بھی یہی ہے، کیونکہ بعض اوقات آدمی یہ سمجھ لے کہ بھائی وہ تو ایک ہی میت کے سامنے امام کھڑا تھا نا، بقیہ تو سب ایسے ہیں، تو ایسا نہیں ہے۔ جب ایک ساتھ سب کی نیت سے جنازہ پڑھا جا رہا ہے تو اجتماعی جنازہ بھی ہو سکتا ہے، سب کا ایک ساتھ ہی بھی ہو سکتا ہے، البتہ بہتر ہے کہ الگ الگ پڑھا جائے، بہتر یہ ہے کہ الگ الگ پڑھا جائے۔ اگر نابالغ اور بالغ دونوں جنازے ایک ساتھ پڑھے ہیں تو یہ بھی ایک ساتھ پڑھ سکتے ہیں، اس میں پہلے بالغ کی دعا پڑھے پھر نابالغ کی دعا پڑھ لے، لیکن بہتر یہ ہے، وقت میں گنجائش ہے، کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے، تو سب الگ الگ پڑھی جائیں تاکہ سب کے لواحقین کو بھی جو ہے وہ ہر طرح کی جو ہے وہ تسلی بھی رہے اور ایک اطمینان قلب اس کو حاصل ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے ہمارا بھی انہوں نے وقت نکال کر الگ سے ایک جنازہ پڑھا۔ ہاں کئی بعض اوقات مجبوریاں ایسی ہوتی ہیں، بعض اوقات ایسی حالت ہو جاتی ہے کہ اب ایک ساتھ ہی پڑھنا ہے، تو اس صورت میں ایک ساتھ بھی نماز جنازہ متعدد جو ہیں وہ پڑھے جا سکتے ہیں۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نماز جنازہ میں اب یہ چند شرائط ہم نے پڑھی، اب اس کی اہم چیزیں۔ نماز جنازہ میں دو رکن ہیں، نیت تو کریں گے جنازہ کی نیت، جو شرائط عام نمازوں میں وہ جنازے کی نیت میں کہیں میں جنازہ پڑھ رہا ہوں، اب مخصوص الفاظ سے نیت نہیں آتی تو بھی جو بھی نیت آپ کے کلمات بن پائیں یا دل میں تو کم از کم نیت حاضر ہے کہ جنازہ ہم پڑھ رہے گئے، اور عموماً آئمہ حضرات نماز پڑھانے والے پہلے ترغیباً نیت بتاتے ہیں، طریقہ بتاتے ہیں، اور بتانا چاہیے اچھی باتیں، تو اس سے بھی ہمیں رہنمائی جو ہے وہ حاصل ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال نیت کی اس نماز جنازہ کی، تو اب اس میں دو باتیں رکن ہیں نماز جنازہ کی، وہ ہے کہ چار بار تکبیر کہنا اللہ اکبر، چار بار تکبیر کہنا اللہ اکبر کہنا، دوسرا قیام، بغیر کسی عذر کے قیام تر کرنا یہ جائز نہیں ہے اور اس کے جو ہے وہ نماز نہیں ہوگی۔ تو قیام اور تکبیر کہنا چار بار، تین چیزیں سنت مؤکدہ ہیں، یہ دو باتیں رکن کی حیثیت سے یعنی فرائض کی حیثیت سے، اور تین سنت مؤکدہ، ان میں یہ ہے کہ اللہ کی ثنا پہلی تکبیر کے بعد چونکہ ثنا پڑھتے ہیں سبحانک اللہم آخر تک، دوسری تکبیر کے بعد درود پاک پڑھتے ہیں، تو نبی کریم علیہ السلام پر درود پڑھنا، میت کے لیے دعا، یہ تین باتیں سنت مؤکدہ ہیں، ان کا ترک نہیں کرنا چاہیے بلا عذر۔ اور بعض اوقات ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ آدمی کو جنازہ ہی آدھا ملا، کچھ تکبیریں ہو چکی ہیں، تو جس طرح رکعتوں کے اندر کچھ رکعتیں فوت ہو جائیں پھر رکعت پڑی جاتی ہے، جنازے میں بھی یہی حکم ہے کہ اب جنازہ میں اگر کچھ رہ گیا ہے تو اس کو دوبارہ یعنی مسبوک کی طرح جیسے وہ اپنی رکعتیں پڑھتا ہے اس طرح یہ اپنی ان تکبیروں کو کہہ لے۔ ہاں البتہ اس میں یہ ہے کہ اگر اس کو خطرہ ہے، خوف ہے کہ یہ اگر دعا پڑھتا رہے گا، وہ تسبیح پڑھتا رہے گا، درود پڑھتا رہے گا، لوگ میت اٹھا کے چلے جائیں گے تو جلدی جلدی وہ ہو جائے گا، تو ایسے صورتحال میں یہ بس تکبیروں کی تعداد پوری کر دے تاکہ اپنی تکبیریں اس کی پوری ہو جائے۔ اور اگر ایسا خطرہ نہیں ہے اور مومن ایسا ہوتا بھی نہیں ہے تو ایسی صورتحال میں یہ دعا بھی ساتھ پڑھے اور جو چیزیں اس میں پڑھنی ہیں وہ ان کو پڑھے۔ نماز جنازہ کے اندر بنیت قرآن، قرآن پاک پڑھنا یہ منع ہے، قرآن شریف نماز جنازہ میں نہیں پڑھا جائے گا۔ ہاں البتہ سورہ فاتحہ اگر کوئی دعا کی نیت سے پڑھتا ہے پڑھ سکتا ہے، اس طرح اور کوئی دعا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ یہ دعا پڑھتا ہے یہ بھی پڑھ سکتا ہے، پڑھی جا سکتی ہے۔ نماز جنازہ کے اندر یہ بھی کہ بہتر ہے کہ تین صفحے ہوں کیونکہ اس میں حدیث پاک میں بشارت فرمائے گی کہ اس کی مغفرت ہو جاتی ہے جس کے اندر جنازے میں تین صفحے ہوتی ہیں، اور زیادہ ہیں تو تا تعداد میں صفوں کو آگے جو ہے وہ بڑھاتے جائیں، بالکل کم تعداد میں لوگ آئیں تو بھی کچھ جو ہے وہ پہلی صف میں کھڑے ہوں، دوسری میں، تیسری میں، اس طرح نماز جنازہ کو جو ہے وہ ادا کریں۔ مسجد کے اندر نماز جنازہ مکروہ تحریمی ہے، مسجد کے اندر نماز جنازہ کو ادا کرنا مکروہ تحریمی ہے۔ فنائے مسجد میں نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے، عین مسجد میں نماز جنازہ پڑھنا یہ مکروہ تحریمی ہے۔ اس طرح پھر ایک اور، جنازے کے اندر جب چاروں تکبیریں کہہ لیں تو پہلی تکبیر میں صرف ہاتھ اٹھانے، اللہ اکبر کر کے ہاتھ باندھنے، پھر کسی تکبیر میں ہاتھ نہیں اٹھانا۔ چوتھی تکبیر ہوئی تو تکبیر ہوتے ہی ہاتھوں کو چھوڑنا ہے اور سلام پھیر دینا ہے۔ بعض اوقات بہت انداز سے لوگ ایک طرف سلام پھیریں گے تو ایک ہاتھ کو چھوڑتے ہیں، دوسری طرف تو دوسرے ہاتھ کو، تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ جو درست طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ جہاں کچھ پڑھ رہے تھے تو ہاتھ باندھ رہے تھے، جہاں پڑھنا ختم وہاں ہاتھ باندھنا بھی ختم ہے۔ نماز جنازہ میں ایک اور معاملہ، اس کے اندر جو ہے وہ نماز جنازہ کون پڑھائے، یعنی اس کی امامت کا حقدار کون ہے؟ تو پہلا حق تو یہ کہ بادشاہ اسلام ہو، پھر قاضی، پھر اس کے بعد جو درجہ ہے امام جمعہ جو جمعہ کی نماز پڑھاتے، پھر امام محلہ، پھر ولی۔ ولی ولی یعنی میت کا قریبی رشتے دار جس کو عصبہ کہتے گئے، یعنی والد کا انتقال ہوا تو اس کا بیٹا۔ تو یہ ولی جو امام کو جو مقدم کہا ہے ولی پر، تو یہ بطور استحباب کے ہے، اور یہ اسی صورت میں جبکہ اس آدمی سے بہتر افضل امام ہے، امام خود عالم ہے، مفتی ہے، اور جو اس میت کا بیٹا ہے مثال کے طور پہ جو ولی بن رہا ہے، تو وہ عالم مفتی نہیں ہے، یعنی اس میں دینی طور پر کم درجے والا ہے، تو مستحب ہے کہ اسی جگہ وہ امام سے، ورنہ اگر وہ خود ہی زیادہ اس سے زیادہ عالم ہے، مفتی ہے اور دینی اس کو فضیلت حاصل ہے، تو وہ خود ہی نماز جنازہ پڑھائے، اور اس سے ان لوگوں کو بھی کچھ سیکھنا چاہیے، یعنی نماز جنازہ کا حق ہی اسی ولی کو ہے، باپ فوت ہو تو بیٹا اس کا پڑھائے نماز جنازہ۔ لیکن کئی ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو نماز جنازہ کی دعائیں تک یاد نہیں، نماز جنازہ میں پڑھنا کیا ہے یہ بھی یاد نہیں ہے۔ والدین کو بھی سوچنا چاہیے کہ اپنے بچوں کی کس طرح تربیت کر رہے ہیں کہ کل کو یہ ان کے اوپر نماز بھی جو ہے وہ نہ پڑھ سکے، بیٹوں کو بھی ضرور اس پر جو ہے وہ غور کرنا چاہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ چند باتیں اور بھی تھیں لیکن اختصاراً جو ہے وہ کچھ دفن میت کے حوالے سے، میت کو دفن کرنا یہ بھی فرض کفایہ ہے، اور دفن کا مطلب یہ کہ زمین کو کھود کر اس میں دفن کرنا، میت کو ایک جگہ رکھ دیں چاروں طرف سے دیواریں اس کی بنا دیں تو یہ جائز نہیں ہے، یعنی رکھ دیا اور چار دیوار بنا دی، یوں بنا دیا جیسے عام طور پہ قبریں اونچی اونچی بنا دیتے، تو یہ جائز نہیں، زمین کھود کر زمین میں دفن۔ اب اس میں مختلف انداز سے قبریں، دو طرح کی عموماً قبریں ہوتی ہیں، ایک جن کو لحد کہا جاتا ہے، دوسرا یہ کہ جو عام صندوق ٹائپ کی ہوتی ہے، لحد یہ کہ میت کو قبر کو کھودنے کے بعد پھر اس کی دائیں جانب قبلہ طرف مزید ایک آگے جو ہے وہ تاک بنایا جاتا ہے اور اس میں میت کو رکھنے کے لیے. اور آج کل عموماً ایسا ہے کہ زمین کی نرمی کی وجہ سے یہ والی لحد تو نہیں بنائی جاتی لیکن سیدھی قبر کو کھود لیا جاتا ہے. اب اس میں یہ قبر کتنی کھودی جائے اور کتنی اس کو گہرا بنایا جائے قبر کو, تو قبر کے لیے یہ ہے کہ قبر اتنی ہو, بہتر یہ ہے کہ اتنی ہو کہ اس کے قد کے برابر اس کو کھودا جائے, زمین اس کو کھودا جائے تو میت کے قد کے برابر قبر کے اندر جو ہے وہ, تاکہ اگر میت اگر کھڑا ہونا چاہے وہاں پہ تو وہ بھی بآسانی کھڑا ہو, میت جو ہے وہ کھڑی ہو سکے تو قد کے برابر ہو, لیکن اگر جو ہے وہ قد کے برابر نہ کی تو سینے تک کر لی تو بھی ٹھیک ہے, اتنی جو ہے وہ گہرائی اس کی جو ہے وہ رکھنی چاہیے, یا کم از کم درجہ نصف قد کا فرمایا گیا کہ نصف قد آدھی تو ہو اور بہتر سینے تک, اور سب سے اچھی بات ہے کہ پورے اس کے قد کے برابر ہی ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے. قبر کے اندر بعض اوقات چٹائیاں بچھا دیتے ہیں, رضائیاں بچھا دیتے ہیں, یہ ناجائز ہے. قبر کے اندر اب میت کو یہ ہم کہیں کہ ہماری اس رضائی سے اس کو کوئی آسانی ہو جائے گی, سہولتیں مل جائیں گی, یہ نہیں. بس شریعت نے جو کفن کے کپڑے بیان کیے ہیں اس کے مطابق اس کو جو ہے وہ رکھا جائے. بے سبب اپنا مال ضائع کرنا یہ ناجائز ہے اور اس سے بچنا لازم ہے. چٹائیاں بھی نہیں بچھائیں, نہ کوئی رضائی رکھیں, نہ کوئی اس طرح کا معاملہ ہو. بلا ضرورت جو ہے وہ ایک قبر میں ایک سے زیادہ دفن کرنا, بلا ضرورت یہ دفن کرنا یہ بھی جائز نہیں ہے. اور کوئی ضرورت ہے, ایسی کوئی حاجت ہے تو پھر دو میتوں کو ایک ساتھ دفن کیا جا سکتا ہے, لیکن مٹی کی کچھ بیچ میں آڑ بنا لی جائے دونوں کے درمیان. اور یہ اسی صورت میں جب دونوں کو ابھی دفن کر رہے ہیں, پہلے سے قبر میں دفن ہے اب اس کی قبر کھود کے دوسرے کو اس میں ڈال دیں تو یہ حرام ہے. نبش قبر, قبر کو کھولنا یہ جائز نہیں ہوتا. قبر کو دفنا دیا میت کو تو اب دفنا دیا, اب اس کی قبر نہیں کھولی جا سکتی, مگر یہ کہ جب شرعی کوئی ضرورت ہو. شرعی ضرورت یہ ہے کہ کسی نے کسی کی زمین میں دفنا دیا, اب اس کی زمین میں دفنا دیا اور وہ اجازت ہی نہیں دے رہا, کہہ رہا کہ اپنا مردہ یہاں سے لے کے جاؤ, اس کی میں اجازت نہیں دیتا, اب اس کا مطالبہ ہے نکالنے کا, تو بالکل وہ اس کو جو ہے وہ نکالا جائے گا. یعنی حقوق العباد کے حوالے سے آپ دیکھیں, مر گئے قبر میں دفنا دیا, اتنی بھی زمین جو ہے وہ اس کی بغیر اجازت کے یہ لے لینا یہ جائز نہیں ہے. قبر کھولنا حرام ہے لیکن یہاں جائز ہو رہا ہے کہ نہیں, کھول کر میت نکالی جائے گی اور اس کی زمین اس کو دے دی جائے گی. وہ لوگ عبرت پکڑیں کہ جو جائیدادوں کی جائیدادیں لوگوں کی ضبط کر کے بیٹھے ہوتے ہیں, ایک بالشت بھی اگر زمین ضبط ہوگی کرے گا تو اس کو قیامت کے دن ساتوں زمینوں کا توق اس کو پہنا دیا جائے گا. تو جنہوں نے اتنی اتنی جائیدادیں تو مرنے سے پہلے پہلے توبہ کریں, جن کا حق بنتا ان کو ان کے حق جو ہے وہ واپس کیا جائے. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ایک عذر تو یہ ہے کہ کسی کی میت جگہ میں دفنا دیا, اور دوسرا عذر یعنی اجازت کے بغیر دفنا دیا, دوسرا عذر یہ ہے کہ اپنا کچھ مال گر گیا قبر کے اندر, کچھ مال گر گیا, کسی کا کچھ مال گر گیا دفناتے ہوئے, تو اب اس کو نکالنے کے لیے تو یہ شریعت نے لوگوں کے مال کی کتنی تحفظ رکھا ہے, مال کا بھی رکھا ہے اور زمینوں کا بھی جائیدادوں کا بھی رکھا گیا, تو اس کے لیے بھی قبر کھول کر وہ مال نکالا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ جائز نہیں ہے کہ نبش قبر کرے اور قبر کو جو ہے وہ کھولتے رہے. جب دفنا دیا تو اب دفنا دیا, بعض لوگ امانتاً دفن کر دیتے ہیں کہ ہم یہاں امانتاً دفن کیا ہے, چار دن بعد ہم جو ہے وہ اس کو کہیں اور لے جائیں گے, ایک مہینے بعد کہیں اور لے جانا ہے, تو وہ ضرورت شرعی ہے تو کھولی جا سکتی ہے قبر, نکالا جا سکتا ہے میت کو. اگر یہ ضرورت نہیں ہے تو پھر یہ شرعاً جائز نہیں ہے اور اس کا کوئی اعتبار بھی نہیں ہے, یعنی امانتاً دفن کرنے کا کوئی اعتبار نہیں. بعض اوقات لوگ سمجھتے ہیں بہت پرانی قبر ہے, اور بعض اوقات ہمارے پاس سوال بھی آتے ہیں, نہیں ہمارے دادا اس میں دفن ہیں, ہمارے والد صاحب نے وصیت کی ہے, دادا کو انتقال کیے ہوئے 50 سال ہو گئے, 60 سال ہو گئے, مجھے دادا کی قبر میں دفنا دینا, یعنی اپنے والد کی قبر میں دفنا دینا, تو یہ ایسی وصیتیں کرنا بھی ناجائز ہے اور ان پر عمل کرنا بھی جائز نہیں ہوتا. بھلے اس کو 100 سال گزر گئے, ہم اس کی دوبارہ قبر کو کھول کر, یہ اللہ کے رازوں میں سے راز ہے, اس کو کسی پر منکشف ظاہر نہیں کیا جائے گا. جہاں ضرورتاً قبر کھل جاتی ہے, ویسے ہی کھل جاتی ہے, تو اس میں بھی شریعت کا حکم یہ ہے کہ جتنی کھلی ہے، اب مزید نہیں کہ اس کا پورا کھول کھال کے اچھی طرح دیکھ کے پھر نہیں، بلکہ جو کھلی ہے اب حتی الامکان فوراً اس کو چھپانے کی کوشش کریں، بس جتنی کھلی جتنی ظاہر ہوئی، بارش سے ہوگی، کسی وجہ سے دیوار گر گئی تو اس کو قبر کو جو ہے وہ اس کو چھپا دیا جائے، جلد سے جلد اس کو جو ہے وہ مٹی ڈال کر اور اس رازوں کو رازوں میں ہی رہنے دیا جائے۔ قبر کے اندر قبر پکی کرنا چاہیں تو اوپر سے تو پکی ہو سکتی، بہتر ہے کچی رہے، لیکن اوپر سے اگر پکی کرنا چاہیں، درندوں کا خطرہ ہے، کوئی اور جانوروں کا خطرہ ہوتا ہے، تو اوپر سے پکی کی جا سکتی ہے، اندر کچی ہی ہو قبر۔ اور بالخصوص جو میت کے ساتھ جس جگہ میت کا جسم لگا ہوا ہے، جو میت کے قریب قریب جگہ ہے، تو وہ ایسی چیز کی نہ بنی ہوئی ہو کہ جو آگ سے پکی ہوئی اینٹیں ہوتی ہیں، وہ نہ لگائیں۔ اگر لگائی ہوئی ہیں، بعض اوقات زمین اتنی نرم ہوتی ہے کہ وہ زمین ٹھہرتی نہیں ہے، گر جاتی، پھر تو وہ دیواریں بنتی ہیں، ہمارے یہاں بلاک عموماً لگائے جاتے ہیں پھر قبر بنتی ہے، تو اب اس میں مٹی کے ساتھ اس کو لیپ کر دیا جائے، اندر سے بھی اس کو مٹی سے جو ہے وہ لیپ کر دیا جائے، جو حصہ میت کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ صندوق میں بعض اوقات رکھتے ہیں میت بند کر کے، تو صندوق کے اندر بھی یہ ہے کہ بلا ضرورت تو اس میں مکروہ ہے، کیوں رکھ رہے ہیں؟ البتہ اگر زمین کا ہی یہی کوئی عارضہ ہے کہ زمین نرم ہے اور جس کی وجہ سے زمین مل جائے گی آپس میں گر جائے گی، تو اب اگر کوئی رکھتا ہے صندوق میں تو اس میں بھی یہ کہ مٹی کو لیپ کر دیا جائے اور پھر اس میں میت کو جو ہے وہ رکھا جائے۔ میں یہ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ میت اب زینت کی جگہ چیزیں نہیں ہیں، میت یہ نہیں کہ اب اس کے لیے خوبصورت سے خوبصورت یہ چیز تیار کی جائے، یہ جو زینت شریعت نے فرمایا ہے اس کا لباس یعنی کفن وہ اچھا ہو، اچھا کپڑا ہو، جو جمعے اور عیدین میں استعمال کرتا تھا وہ ہو، اور خوشبوئیں لگائی جائیں، یہ درست زینت ہے اور یہ اختیار کی جا سکتی ہے، لیکن بالوں کو سوارتے رہنا، کنگی کرنا، ناخن کاٹنا، یہ والی چیزیں جو ہے ان کی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ جب میت کو قبر میں رکھتے ہیں تو میت کے لیے یہ کہ اس کو تلقین کی جائے، اس سے بھی میت کے لیے آسانیاں ہوتی ہیں۔ میت میں کچھ تبرکات اگر رکھ دیے جائیں، کوئی نسبت والی چیزیں ہوں تو وہ بھی رکھ دیا جائے، تو یہ بھی جائز ہیں اور اچھا عمل مستحسن ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس حضور علیہ السلام کے منہ مبارک اور ناخن شریف تھے، آپ نے وصیت کی تھی کہ مجھے یہ میری آنکھوں پر، میرے جسم پر ان کو رکھا جائے اور یوں مجھے دفن کیا جائے۔ اگر یہ کسی کے پاس تبرک اس طرح کو ہوتا ہے وہ بھی رکھ سکتے ہیں، عہد نامہ، کوئی اس طرح کی چیزیں، نال شریف رکھ دیا کہ اس کی برکت سے اس کے عذاب میں تخفیف ہو، نرمی ہو، تو یہ بھی ٹھیک ہے۔ جب دفنا لیں تو قبر پر اذان پڑی جائے، اذان پڑھنے سے شیطان بھاگتا ہے، میت کو قبر میں منکر نکیرین کے سوالوں کے جوابات اذان کے ذریعے سے حاصل ہو جاتے گئے، تو اور اس یہ کہ ذکر اللہ ہے، ذکر اللہ سے اس کو سکون پہنچے گا، تو یہ اذان پڑھنا بھی قبر پر جو ہے وہ جائز ہوتا ہے۔ اور بھی بہت سے اس بارے میں بہرحال مسائل تو ہیں، اور چند چیدہ ضروری کچھ مسائل وہ بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ مزید اگر کوئی اس کی تفصیلات پڑھنا چاہے، امیر اہل سنت کے دو رسالے، نماز جنازہ کے طریقہ، اور دوسرا مدنی وصیت نامہ، اور بہار شریعت کا چوتھا حصہ، فتاوی رضویہ شریف کی نویں جلد، یہ وہ ہیں کہ جن کے اندر میت کے حوالے سے یہ احکامات موجود ہیں۔ ہمارا دعوت اسلامی کا ایک پورا ایک شعبہ مجلس تجہید و تکفین، جو الحمدللہ اس میں اپنے اس مدنی کام کو آگے بڑھانے کی کوششوں میں مصروف گئے، اللہ کریم اس شعبے کو بھی برکتیں عطا فرمائے۔ اور یہ آپ دیکھ بھی رہے ہیں، ان کے تشہیری جو ہے پینفلیکس بھی لگے ہوئے ہیں، نمبرز بھی ہیں، ان پر نمبر کے ذریعے رابطہ کر کے غسل میت کے لیے بھی افراد جو ہے وہ طلب کیے جا سکتے ہیں۔ اللہ کریم رب العزت جل وعلا ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔